الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين والمخاطب بطه وياسين وآله وأهل بيته وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، أجل اللهم له الفرج. ولعنة الله على أعدائهم، هم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فقال سبحانه وتعالى: وقد جاءكم من أنفسكم رسول عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ابتداء تقریر ہی میں آپ حضرات کو پہلے تو مبارکباد دی جائے کہ آج کی ہماری یہ محفل ہمارے زمانے کے امام کے پدر بزرگوار، یعنی ہمارے گیارہویں امام، امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ہے. ہمارا گیارہواں امام جس طرح سے باقی دیگر ائمہ طاہرین کے بارے میں بھی، یہ روایتیں تو بہت زیادہ مختلف ہیں کہ ان کی ولادت اور شہادت کی تاریخیں کیا ہیں. گیارہویں امام کے حوالے سے بھی ہمیں کئی روایتیں ملتی ہیں، لیکن تحقیق کے بعد جو روایت سب سے زیادہ مشہور ہو گئی وہ ہے 10 ربیع الثانی سن 232 ہجری. بلکہ اس جملے میں ذرا سی تبدیلی کر دی جائے کہ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ امام کی ولادت کا سال 232 ہجرا یا 232 ہجری تھا. اختلاف یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا کہ ربیع الثانی کا. لیکن جیسا کہ آپ نے سنا کہ تحقیق کے بعد اب یہی نظریہ ہے کہ مہینہ ربیع الثانی ہی کا تھا، اور پھر یہ اختلاف ہے کہ اس مہینے کی 8ویں تاریخ تاریخ ولادت ہے جو اس سال کے کیلنڈر کے اعتبار سے کل گزر گئی، یا 10ویں تاریخ تاریخ ولادت ہے کہ جس کی شب تقریباً 1.5-2 گھنٹے کے بعد لگنے والی ہے، یعنی آنے والے کل کا دن. لیکن بہرحال یہاں اب یہ بات طے شدہ ہے کہ 10 ربیع الثانی سن 232 ہجری کو شہر مدینہ منورہ میں ہمارے امام معصوم کی ولادت ہوئی. سال گزشتہ میری پہلی تقریب اسی جشن ولادت کی مناسبت سے تھی، اور اس میں جملہ میں نے عرض کیا تھا، اسی جملے کو اس وقت پھر دہرا کر تاکہ صحیح معنوں میں یہ احساس ہو کہ اس جشن کی اہمیت اتنی زیادہ، ایک جملہ دہرا کر پھر میں اپنے طریقے کے مطابق محفل کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا. یہ جملہ یہ تھا کہ اگر یہ سارے کے سارے ائمہ طاہرین ایک ہی نور کے ٹکڑے ہیں، یہاں اول و اوسط و آخر میں کوئی فرق نہیں، اور یہ حدیث بھی ہمارے گیارہویں امام ہی کی حدیث ہے کہ جس کا پورا واقعہ بھی آپ سنیں گے، لیکن پھر بھی دنیاوی اعتبار سے بھی اور فطری اعتبار سے بھی انسان والدین سے زیادہ اٹیچ ہوتا ہے. ہمارے زمانے کے امام، ان کی والدہ ماجدہ کا رتبہ پچھلے سال کی اسی تقریر میں آ چکا، اور آج کا یہ جشن ولادت اصل ہمارے امام زمانہ کے پدر بزرگوار یا والد محترم کی ولادت کا جشن ہے. اس لیے اسے اتنا ٹھنڈا، نیم دلی کے ساتھ اور جسٹ فار اے فارمیلٹی نہیں ہونا چاہیے. اگرچہ مجھے اندازہ ہے کہ یہ جملہ تقریر کی شروع میں آنے کے بجائے تقریر کے آخر میں آتا تو شاید زیادہ لوگوں کے کان تک پہنچ جاتا. شاید میں آخر میں ایک مرتبہ پھر اس چیز کو دہراؤں اگلے سال کے اس جشن ولادت کے لیے، مگر گیارہویں امام کی شخصیت اہمیت صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے زمانے کے امام کے والد، اچھا یہ جملہ بہت اہم جملہ ہے، اس لیے کہ اس وقت ہم جس امام کی امامت میں زندگی گزار رہے ہیں وہ امامت نعوذ باللہ جسٹ فار اے فارمیلٹی نہیں کہ ہم اپنی زندگی میں آزاد ہیں، نام کو ہمارا ایک امام نہیں، ہمارا ان سے بہت گہرا کنیکشن اور ریلیشن ایسا کہ ہماری زندگی کا اور بقا کا دار و مدار اس امام ہی پر ہے. لیکن ان کے حالات کی ذرا سی تفصیل میں میں چلا گیا تو آج کی پوری تقریر کا رخ بدل جائے گا. تو ہمارے زمانے کا امام ہمارے لیے اس سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے جتنی اہمیت ہماری سانس کی، اور یہ ان کے والد، لیکن خالی یہ اہمیت نہیں. گیارہویں امام کے حوالے سے میں ہر موقع پر یہ جملہ دہراتا ہوں، شاید پچھلے سال بھی آیا ہو لیکن ایک ہی جملہ، اور وہ یہ کہ پوری غیبت کبریٰ کا جو زمانہ گزر رہا اس میں ہمارے لیے سب سے زیادہ گائیڈنس کا انتظام گیارہواں امام کر کے گیا. بلکہ اصل جملہ یہ کہ ہر امام جس زمانے میں زندگی گزارتا تھا اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہوتی کہ پہلے اپنے زمانے والوں کی ضروریات کا خیال کرے. لیکن ہمارے گیارہویں امام کی امامت اس لیے آپ کو ذرا سی مختلف نظر آئے گی کہ گیارہویں امام نے اپنے پورے امامت کے ڈیوریشن اپنے زمانے والوں کے پرابلمز پر اتنی توجہ نہیں جتنی توجہ بعد والوں کے پرابلمز پر تھی. اور بعد والوں سے مطلب، بعد والوں سے مطلب وہ سارے مومنین جو ظہور امام سے پہلے تک پیدا ہونے والے ہیں. تو دراصل ہمارے سینکڑوں پرابلم بارہویں امام کی امامت میں غیبت کا زمانہ ہونے کی وجہ سے جو ہمارے سینکڑوں پرابلم پیدا ہو سکتے وہ سب کا سلوشن ہمارا گیارہواں امام دے کے گیا. تو جتنے ائمہ طاہری ان سب گیارہویں امام کا تعلق غیبت کبریٰ کے مومنین سے زیادہ، اور اس جملے کی ذرا سی تشریح میں آگے چل کے کر رہا ہوں. لیکن میرا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا کہ جب کبھی کسی امام معصوم کی ولادت پر گفتگو کی جائے تو سال موقع ہی ہم کو کتنے ملتے ہیں کہ ہم اپنے ائمہ طاہرین کے حالات پہ غور کریں. تو میری تقریر زیادہ تر کچھ تاریخی واقعات اور کچھ معصومین کے ارشادات کی روشنی میں ہوتی، اس معصوم کے ارشادات کے جس کی ولادت یا شہادت کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں. گیارہویں امام کی زندگی ہمیں ایک بہت ہی اہم پیغام وہ ملتا ہے کہ جس کا تعلق اگرچہ دین کے تمام واجبات سے مگر خاص یہ واجب جسے تربیت اولاد کہتے ہیں اس سے ذرا زیادہ ہی گہرا تعلق. گیارہویں امام کی ایک حدیث ہے اور بہت ہی مشہور حدیث ہے. امام فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ رزق، وہ روزی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ ہی دی، رزق حلال و حرام آج کا موضوع نہیں، روزی لکھ دی گئی ہے، اس کا مطلب کیا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی محنت نہ کریں، کوشش نہ کریں، ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں؟ یہ آج کا موضوع نہیں. لیکن یہ بات اپنی جگہ طے شدہ کہ ہر آدمی کی روزی یا رزق لکھ دیا گیا، کتنی ہی کوشش کرے وہ اس سے زیادہ حاصل کر نہیں سکتا. لیکن فی الحال حدیث امام کے الفاظ ہی تک ہم محدود رہتے ہیں، کیونکہ جیسا کہ جملہ میں نے عرض کیا یہ خود تشریح طلب. امام فرماتے ہیں کہ جو رزق اور روزی تمہارے لیے لکھ دیا گیا، جو تمہیں مل کے رہے گا، تمہیں حاصل ہو کے رہے گا، تم تک پہنچ کے رہے گا، یہ رزق تمہیں غافل نہ کر دے واجبات و فرائض پر عمل کرنے سے، کہ ایسا نہ ہو کہ تم یہ بہانہ بنا لو کہ جی کیا کریں، پیسہ کمانا بھی ضروری ہے، گھر والوں کو ضروریات زندگی یا سہولیات زندگی دینا بھی ضروری. آج کے زمانے میں جب تک کہ انسان مکمل طریقے سے اپنا وقت روزگار اور انکم کے لیے نہ دے دے، نہ اس کا گھر چل سکتا ہے، نہ اس کے گھر والے سیٹسفائی رہ سکتے ہیں، اس لیے میں اپنے واجبات میں کمی کر رہا ہوں، اس لیے میں اپنے واجبات کے اندر کوتاہی کر رہا ہوں. گرچہ عقلی اعتبار سے یا کامن سینس سے تو یہ بات ہر ایک کے علم میں، لیکن سوال یہی پیدا ہوتا کہ کس امام معصوم نے عقل میں پیدا ہونے والے اس خیال کو باقاعدہ حدیث کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا. تو گیارہویں امام کی یہ حدیث کہ دیکھو رزق جس کے لیے کوشش کرنا واجب ہے لیکن وہ لکھ دیا گیا، وہ آ کے رہے گا، وہ مل کے رہے گا، اس کے پیچھے اتنا زیادہ نہ لگ جانا کہ جس کی وجہ سے تم اپنے فرائض اور اپنے واجبات سے غافل ہو جاؤ. یہ ایک حدیث. اور اب آئیے اس حدیث کی وضاحت میں. پچھلے سال رشتے حرام کے ٹاپک میں ایک حدیث آئی اور بہت تفصیل سے آ گئی تھی، اس لیے اتنی تفصیل سے اس کو پڑھ نہیں رہا ہوں، ایک بار پھر اسے دہرا دوں. امام نے فرمایا کہ دیکھو یہ رشتہ تمہیں غافل نہ کر دے اپنے واجبات اور اپنے فرائض کی کوتاہی سے، جو تمہاری ڈیوٹیز جو تمہارے لیے لازم فرض ہیں. اور پھر ہمارے سامنے امام معصوم کی ایک حدیث آ گئی کہ پانچ قسم کی روزیاں ایسی جو انسان کو حرام رزق اور حرام روزی کی کیٹیگری میں لے جاتا، جس میں تیسرا مسئلہ آج کی تقریر کا ابتدائی اور تمہیدی مسئلہ بن رہا. فرمایا ایک تو یہ ہے کہ آدمی کام ہی حرام کرے، شراب کا بیچنا، گانے کی کیسٹوں کی فروخت، جوئے کے ذریعے سے پیسہ کمانا اور اس طرح کے دوسرے مسائل. اور فرمایا کہ اس کے بعد اس کے حرام کی دوسری قسم وہ کہ جس پیسے کو کمانے کے لیے کوئی حرام کام کرنا پڑ، کاروبار بالکل جائز، کاروبار بالکل حلال، نوکری بالکل صحیح، لیکن اس کے لیے عورت کو بے حجاب بننا پڑ رہا، اس کے لیے آدمی کو جھوٹ بولنا پڑ رہا، اس کے لیے انسان کو نامحرم عورتوں سے ہاتھ ملانا پڑ رہا، اور مزید تشریحات. اور فرمایا کہ تیسرا رزق وہ حرام ہوتا کہ جس میں کام بھی انسان حلال کر رہا اور کوئی حرام کام بھی انجام نہیں دے رہا، مگر اس کی وجہ سے اس کو واجبات چھوڑنا پڑ رہی. چنانچہ ایسی نوکری، ایسا بزنس، ایسا سورس آف انکم کہ پتا چلے کہ اس کی وجہ سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتی، پتا چلے کہ اس کی وجہ سے آپ کو کہنا پڑے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، کوئی بھی واجبات میں کمی کرنے والا عمل. اور اسی میں یہ جملہ آتا جو سارے گزشتہ بھی آ چکا، لیکن سارے گزشتہ حدیث ڈیٹیل میں آئی تھی کیونکہ ٹاپک تھا رزق حرام. یہ جملہ بہت مختصر آیا تھا کیونکہ ٹاپک تربیت اولاد نہیں، آج الٹا ہو گیا، حدیث کو مختصر کر دیا، اس جملے کو اب میں آپ کے سامنے آج کی پوری مجلس کے لیے عنوان بنا رہا ہوں. تیسرا رزق جو آدمی کوشش حلال کی کر رہا، کام بالکل جائز کر رہا، کوئی حرام کام بھی انجام نہیں دے رہا، مگر واجبات چھوٹ رہے ہیں. تو واجبات میں خالی نماز ہی نہیں، واجبات میں خالی روزہ ہی نہیں، واجبات میں تربیت اولاد بھی. ہر وہ سورس آف انکم آدمی کا اپنے گھر والوں کو روزی مہیا کرنے کی خاطر، ہر وہ کام کاج جس کی وجہ سے تربیت اولاد کا ٹائم اس کو نہ مل پائے. یہ اسی طرح سے حرام رزق بنا دیتا جس طرح آپ کسی ایسی نوکری میں لگ جائیں کہ جس کی وجہ سے آپ کہیں میں نماز نہیں پڑھ پا رہا ہوں. دیکھیے دو الگ چیزیں، ایک یہ ہے کہ آپ کوئی کام کریں اور خود نماز نہیں پڑھ رہے، ٹائم ہے نماز کا آپ نہیں پڑھ رہے، اس سے وہ رزق حرام نہیں بنے گا. ایک یہ کہ واقعاً آپ نے انتخاب ہی ایسے کام کا کیا، آپ نے مختلف قسم کے جابز میں سے سلیکشن ہی اس جاب کا کیا کہ جس کی وجہ سے آپ کی نمازوں میں سے چاہے خالی فجر ہی کی نماز متاثر کیوں نہ ہو، یہ پورے رزق کو حرام کر دیتی. مگر واجبات کی فہرست میں خالی نماز نہیں، 1450 واجبات، اور جس میں سے اہم ترین کے اندر یہ تربیت اولاد بھی آ جاتی. تو ہر وہ رزق، ہر وہ بزنس، ہر وہ جاب، آدمی کو کی انکم کا ہر وہ سورس جس کی وجہ سے اس کی زبان پہ یہ جملہ آ جائے کہ جی اس کی وجہ سے میرے پاس ٹائم نہیں ہے تربیت اولاد کا. وہی نماز والی مثال کو دوہرا کے پھر تقریر کو آگے بڑھاؤں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہے لیکن آپ کہیں کہ میں تربیت اولاد نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس صورت میں آپ کا گناہ تربیت اولاد کا گناہ، روزی حرام نہیں بن رہی. اور ایک یہ کہ جسے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے ہمارا تربیت اولاد کا فریضہ معاف ہو جائے، کہ یہ کہتے کہ کیا کرے، دل تو چاہتا ہے اولاد کی ٹریننگ کا مگر ٹائم نہیں مل پا رہا، اس لیے کہ کام ایسا ہم نے چن لیا، بزنس میں ایسے لگ گئے، اس کی وجہ سے خالی تربیت اولاد ہی کا گناہ نہیں مل رہا، رزق بھی حرام بن رہا. یہ ایکسکیوز، یہ بہانہ لائے بغیر جملہ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ مجھے ایسا لگا کہ پوری طرح سے مجمع کی سمجھ میں بات نہیں آئی. اگر اپنے رزق کمانے کے ذریعے کو بیچ میں لائے بغیر، یہ بہانہ بنائے بغیر آپ کہیں کہ میں تربیت اولاد نہیں کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں، بھائی ٹائم کا مسئلہ تو میں اعراض نہیں، میں بہت تھک گیا ہوں، یا میں اس چیز کے اوپر عقیدہ ہی نہیں رکھتا ہوں، تو وہاں پہ خالی ایک گناہ ہو رہا. اور اگر آپ کہیں یہ بہانہ لے کے آ گئے کہ کیا کر، جاب ایسا کیا کر، بزنس ایسا کیا کر، پیسے کمانے کی وجہ سے اتنا وقت نہیں ملتا، تو ہم تو یہ سمجھے کہ یہ بہانہ بنانے ہمارا وہ گناہ معاف ہو رہا، یہاں ڈبل گناہ ہو گیا. تربیت اولاد نہیں کی وہ اپنی جگہ رہا، مگر اس جملے کی وجہ سے رزق کو بھی رزق حرام بنا دیا، اس لیے کہ ہر وہ سورس آف انکم جو واجبات کے راستے میں رکاوٹ بنے وہ انسان کے پورے انکم کو حرام بنا دیتا. اور گیارہویں امام جن کی ولادت کے لیے کے جشن کو منانے کے لیے آج آپ یہاں جمع ہوئے، وہ بار بار پیغام دے رہے کہ خبردار وہ رزق جو اللہ نے لکھتے رکھا ہے تمہیں مل کے رہے گا، اس کی وجہ سے تم اپنے فرائض سے غافل نہ ہونا. تو تربیت اولاد فرائض اسلامی میں سے اتنا اہم فریضہ کہ اس کے حوالے سے کوئی ایکسکیوز اور کوئی بہانہ نہیں چل پاتا. اور جیسا کہ پچھلی تقریر کا عنوان یہ کہ یہ تربیت اولاد ہی وہ کرائیٹیریا کہ جس کی وجہ سے آپ اسلامی ملک سے نکل کر غیر اسلامی ملک میں رہنے کا فیصلہ ہوتا، کہ کیا یہ فیصلہ آپ کا جائز ہے یا یہ ناجائز، کیا آپ کا یہ ڈیسیشن حلال ہے یا یہ ڈیسیشن حرام. تو وہ بات وہاں ہو رہی تھی مائگریشن کے حوالے سے، آج بات ہو رہی ہے رسک کے حوالے سے، مگر موضوع کو ذرا آگے بڑھانا. لیکن ایک بات اور واضح کر دی جائے، اور وہ یہ کہ انسان اس مسئلے سے بہت زیادہ بھی اپنے آپ پر مسلط نہ کر، بہت زیادہ بھی اس کی وجہ سے پریشان نہ ہو جائے. پریشان نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اکثر کہا جاتا ہے کہ تو بھی ریلیکس، یہ واجبات ہیں لیکن ایسے واجبات ہیں کہ جسے اطمینان کے ساتھ اور آرام کے ساتھ انجام دینا. میں اس کی ایک مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ والی مثال جس ٹاپک سے ریلیٹڈ وہ اس سال میں کئی مرتبہ آپ کے سامنے اشاروں میں آئے گا، بلکہ پورا سال تو نہیں تقریباً اس وقت تک جب تک کہ اس کا ٹائم باقی. حج کی مثال، حج ایک ایسا فریضہ کہ جو لوگ حج میں نہیں گئے ہوتے خالی سنا سنایا ان کے سامنے حج کا ایک ایٹموسفیئر ہوتا، حج تو کرنا لیکن بہت ڈرتے ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں، بہت گھبرا جاتے ہیں، اور اس پریشانی اور اس گھبراہٹ کی وجہ سے جو غلطیاں نہیں کرنا چاہیے وہ بھی ان سے ہو جاتی. اس کے مقابلے میں اس آدمی سے پوچھ لی جو ایک حج کر چکا، خالی ایک حج، میں 20 حج اور 25 حج اور 50 حج والی بات نہیں کر رہا، ایک حج کے بعد ہی آدمی اتنا ریلیکس ہو جاتا کہ اس کو پتا چل جاتا ہے کہ حج بہت اہم واجبات، اس کے اندر انسان یقیناً نماز اور روزے کے مقابلے میں زیادہ زحمتیں، لیکن ہے بہت آرام والا واجب، اسے بغیر پریشانی اور پینک میں گئے ہوئے بھی انجام دیا جا سکتا. اسی طرح سے تربیت اولاد، جیسے جیسے تقاریر آگے بڑھیں ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو جو سیریسلی اس مسئلے کو سن رہے ہیں ذرا سا پینک ہو جائے، اور میں یہ سمجھے کہ بہت ہی مشکل فریضہ لگ رہا، سنی سنائی بات وہ اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتی ہے لیکن اتنا مشکل فریضہ نہیں. اور خاص طور پر ایک جملہ یاد رکھیے گا، اگر کہ یہ جملہ حدیثوں میں بھی آیا مگر حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے یہ جملہ اتنا زیادہ اپنی تقریروں میں دہرایا کہ اب جہاں پر یہ جملہ کوٹ کیا جاتا ہے انہی کے حوالے سے کوٹ کیا جاتا، اور وہ یہ کہ ہم اور آپ اپنا فریضہ اور اپنی ڈیوٹی انجام دینے کے مکلف، یعنی ہماری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہمیں جو فریضہ دیا گیا وہ ہم انجام دیں، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کے ہم رسپانسبل نہیں. اصلی جملہ یہ تھا کہ ہم اور آپ فرائض ادا کرنے کے مکلف ہیں، نتیجے کے مکلف ہم نہیں، نتیجہ نکالنا نہ نکالنا وہ اللہ کے ہاتھ میں، تو ہمارا جو فریضہ وہ ہم انجام دے دیں، پھر اس کا رزلٹ صحیح نکلے، اس کا رزلٹ غلط نکلے، اس کی کوئی ذمہ داری ہم پر نہیں. تربیت اولاد ایک ایسا ہی فریضہ کہ چونکہ انسانی فطرت یا ہیومن نیچر جسٹ لائک مشینری نہیں کہ آپ مشین کا ایک بٹن دبائیں گے تو ہمیشہ وہی کام کر کے دکھائے گی، نہیں، انسانی فطرت ایسی فطرت کہ کبھی ہمارے سامنے یزید کی مثال آتی ہے کہ اس کا بیٹا اتنا اچھا بن جاتا، اور کبھی ہمارے سامنے حضرت نوح کی مثال آتی ہے کہ ان کا اپنا بیٹا اتنا برا بن جاتا. خالی ایگزامپل سامنے رکھ کر ذرا سا لینینٹ بھی نہیں ہونا اور اپنی ذمہ داری سے یہ کہہ کے بھاگنا بھی نہیں کہ ابھی کیا رکھا ہے تربیت اولاد میں، جب دوسرا بیٹا بگڑ گیا تو اور کون شخص یہ سمجھے کہ میں تربیت سے اپنے بیٹے کو صحیح کر لوں، بھاگنا بھی نہیں اور اتنا زیادہ پینک میں بھی مبتلا نہیں ہونا کہ ہم تو ساری کوششیں کر رہے ہیں اس کے باوجود ہمارے بچے بگڑتے نظر آ رہے ہیں، ہماری اولاد آؤٹ لائن پہ جاتی نظر آ رہی، فلا آدمی اس نے تو کوئی توجہ ہی نہیں دی، اس کے بچے خود بخود اچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں. انسانی نیچر مشین سے نکلا ہوا پروڈکٹ نہیں ہے کہ ایک فیکٹری کی ایک مشین سے بننے والی ساری چیزیں یکساں ہوں گی، یہاں پہ بہت سارے اس کے اندر فیکٹر آتے ہیں، چنانچہ ایک ہی بات کی اپنی اولادیں مختلف ہو جاتی. لیکن چونکہ آج کا ماحول ایسا ماحول کہ واقعاً ہم نے ایسی مثالیں دیکھی کہ جن والدین اپنی اولاد کو بہت ٹائم دیا اور بہت زیادہ اس کی تربیت کی کوشش کی، پھر بھی ان کی اولاد ویسی نہ بن سکی، اب کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہو سکی، بلکہ شاید بگڑ بھی گئے. اور مثالیں ایسی آ گئی کہ سامنے شرابی باپ، بے حجاب ماں، دین کو انتہائی حقارت کے ساتھ دیکھنے والے والدین، اولاد ان کی اچھی نکل گئی. تو اس پر ہم کو نگاہ ہی نہیں ڈالنا ہے کہ باہر کیا ہو رہا، ہمیں تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے ہم پر کیا ذمہ داری عائد کی، کیا ہماری رسپانسبلٹی ہے اسے ادا کرنا، نتیجہ جو بھی نکلے. اور ویسے یہ جو نتیجے اتنا الگ الگ نکلتے ہیں، اس کے اندر کچھ اور فیکٹرز کا بھی دخل ہے جو انشاءاللہ ہماری تقریر میں آگے چل کے آتا رہے گا. لیکن شروع سے ہی یہ بات واضح کر دی جائے کہ پینک میں نہ جائیے، تو بھی ریلیکس، ایک واجبات کا فریضہ ہے انجام دینا، اس کے بعد کیا ہو رہا ہے اس کی جانب ذہن کو لے کے نہ جائیے. کیونکہ یہاں پر گیارہویں امام ہی کی دوسری حدیث ہمارے سامنے آ رہی ہے. امام فرماتے ہیں، اور یہ حدیث بہت زیادہ قابل توجہ ہے اس لیے کہ اس کے دونوں حصے تشریح طلب، لیکن ٹائم آج میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ اس حدیث کی تشریح کروں، فقط جو ٹاپک چل رہا ہے اس سے ریلیٹڈ ایک بات. امام فرماتے ہیں کہ انسان کا سب سے بڑا گناہ یہ کہ وہ یہ کہہ دے کہ اللہ بس وہ میرے گناہ کی فلاں گناہ کی سزا نہ دے، باقی مجھے کوئی پرواہ نہیں. یہ جملہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ کی سمجھ میں اتنی آسانی سے نہیں آیا ہوگا، لیکن فی الحال میں اس کو سمجھانا بھی نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ اسلام میں ایک الگ ٹاپک ہے، میجر سنز میں سے ایک سنز، کہ اپنے کسی بھی گناہ کو معمولی سمجھنا. لیکن اگلا جملہ یہ کہ سنو، بندہ مومن کے دل میں بھی کبھی کبھار شرک آ جاتا ہے، اور اس طرح سے آتا ہے جیسے چیونٹی چل رہی ہوتی، تو اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا. چیونٹی کا موومنٹ ایسا ہے کہ جو اگر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہاں سے وہاں پہنچ گئی، لیکن عام طور پہ آدمی کی توجہ ادھر نہیں ہوتی ہے کہ یہ بھی کوئی چلنے والی چیز. امام فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کے دل میں شرک اس طرح سے داخل ہو جاتے ہیں جیسے چوٹی کے جو آہستہ آہستہ چل رہی. یہ حدیث مثلاً اسی پنجتن سینٹر کی لائبریری میں آپ جائیے، تو جو نئی کتابیں آئی ہیں، نئی الماریاں آئی ہیں، اس میں کتاب رکھی ہوگی گفتار دل نشین، چاردہ معصومین کی حدیثیں، گیارہویں امام کے حالات میں آپ کو یہ حدیث ملے گی. خلاصہ یہ شرک، اور شرک مومن کے دل میں کیسے آ جائے، یہ بہت بڑا پرابلم. گیارہویں امام نے یہ کیا فرمایا، اور پھر اپنا تقریر کا شروع کا جملہ دہرا دوں، وہ جملہ اتنا معمولی جملہ تھا نہیں، کہ گیارہویں امام کی جو حدیثیں ہیں، گیارہویں امام کے جو ایفرٹس ہیں، گیارہویں امام کی جو لائف ہسٹری، وہ اپنے زمانے والوں کے لیے کم ہے، بعد والوں کے لیے زیادہ. تو یہ حدیث بھی وہ جس کا تعلق بعد والوں کے لیے زیادہ، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مومن کے دل میں شرک کہاں سے انٹر ہوا. غالباً پہلی ہی شب جمعہ میں نے یہ حدیث پڑھی، یہ گیارہویں امام کی حدیث ہے اور وہ رسول اللہ کی حدیث ہے، کہ جب یہ کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ میرے بعد سے مشرک نہ ہو جائے، پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم کیا شرک کریں گے، بتوں کے آگے جھکیں گے؟ کہا نہیں. ریاکاری، ایسا نہ ہو کہ اخلاص، سنسیئرٹی، جسے ہم نماز میں کہتے ہیں قربتن اللہ، نماز پڑھتا ہوں قربتن اللہ، قربتن اللہ کی کیا معنی، اردو والا لفظ نہیں ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اس کا مطلب ہے سنسیئرٹی. پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں ڈرتا یہ ہوں کہ عبادتیں کرو مگر اس میں ریاکاری آ جائے گی، شو آف آ جائے گا، دنیا کو دکھانے کے لیے کرو گے، اللہ کے لیے کم کرو گے. یہی گیارہویں امام کی حدیث، شرک سے ڈرتا ہوں. شرک یعنی انسان جو کام اللہ کے لیے اس کو کرنا چاہیے وہ لوگوں کے لیے کرے. تربیت اولاد میں یہ پرابلم زیادہ بڑا ہو سکتا کہ اگر اپنی اولاد کی تربیت اس لیے کر رہے ہیں کہ دوسروں کے سامنے ہماری ناک نہ کٹنے پائے، کمیونٹی یا لوگوں کے سامنے لوگ یہ نہ کہہ سکے اجی فلاں صاحب اتنے مذہبی بنتے ہیں ان کی بیٹی کی حالت دیکھیے، ارے فلاں صاحب اتنے ریلیجیس بنتے ہیں ان کے بیٹے کی حالت دیکھیے. دیکھیے اگر اس خیال سے آدمی تربیت کر رہا تو جو کام ریاکاری کے لیے کیا جائے، جو کام دنیا دکھاوے کے لیے کیا جائے، جو کام دوسروں کے لیے کیا جائے، شروع ہوئی سے یہ بات طے ہے کہ اس کا کوئی ریزلٹ نہیں نکلے گا. اور قرآن نے اس کے لیے ایک مثال بھی دی، اس کی مثال سمندر کی جھاگ جیسی، کہ پانی کو دیکھیں اتنا جھاگ نظر آتا ہے لیکن اس کی حقیقت کچھ نہیں. میں ادھر ادھر نہیں جانا چاہتا، اپنے ٹاپک پر رہنا چاہتا ہوں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ واقعات پاکستان سے لے کے امریکہ اور امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک کتنے ہی دیندار گھرانے ایسے نکلے کہ جہاں اولاد کوشش کے باوجود گمراہ ہو جاتی، اور کتنے ہی شرابی گھرانے ایسے نکلے ہیں کہ ان کے بیٹے اور بیٹیوں کو دیکھ کے حیرت ہوتی. ادھر مت دیجیے، ادھر مت توجہ دیجیے، صرف یہ دیکھیے کہ اللہ نے آپ سے جو فریضہ عائد کیا قیامت کے میدان کا جواب دینا ہے ہمیں کہ اولاد کی تربیت کی کہ نہیں کی. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کمیونٹی کیا کہہ رہی ہے. اگر ہم اپنی جگہ خود پورے سیٹسفائی اور اپنے ضمیر کے آگے ہم مجرم نہیں, کیا ہم نے اپنی اولاد کو دین سکھانا چاہا؟ ہم نے وہ سارے طریقے اختیار کرنا چاہے تھے جو معصومین نے بتائے, پھر بھی وہ نمازی نہ بنا, پھر بھی اس نے داڑھی نہیں رکھی, پھر بھی اس بچی نے حجاب نہیں کیا, پھر بھی یہ گانے کی طرف چلے گئے, چاہے کمیونٹی میں کتنی ہی بدنامی کیوں نہ ہو رہی, ان کے لیے تو تھوڑی تربیت اولاد کر رہے ہیں, تربیت اولاد اللہ کے لیے کر رہے ہیں. یہ نقطہ بہت ضروری ہے. ورنہ جیسا میں نے کہا کہ جو عمل, نماز کی مثال دے دوں, آپ نے نماز شروع قربتن اللہ شروع کرنا چاہیے, اگر آپ نے دنیا دکھاوے کے لیے پڑھی, چاہے تھوڑی دیر کے بعد دل میں قربت کی نیت آ گئی, نماز شروع ہی سے باطل, نماز شروع ہی سے غلط. اگر خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کہنے کے بعد اللہ کی نیت واپس آ گئی, نماز دوبارہ شروع کرنا, جو کچھ اب تک پڑھا گیا وہ سب بیکار ہو گیا, تو وہ عمل شروع ہی سے غلط, وہ عمل شروع ہی سے باطل. تو پہلی بات تو یہ واضح ہو جائے, اور اسی حوالے سے پھر آئیے تقریر کو آگے بڑھائیں. اور وہ یہ کہ تربیت اولاد اہم ترین حصہ قرار دیا جاتا ہے ماں کا, قرار دیا جاتا ہے تو مطلب ہمارا یا کسی عالم کا یا کسی مرجع کا نظریہ نہیں, یہ اسلام کا نظریہ کہ سب سے زیادہ اثرات جس کے پڑتے ہیں وہ ماں کے. اور اسی روایتوں سلیکشن آف دا وائف یا اسپاؤس وہ باقاعدہ ایک الگ ٹاپک یہ کہہ کر بنایا گیا. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کہا جائے کہ بیوی کا انتخاب کرو تاکہ تمہارے لیے زندگی اچھی بنے, نہیں, بلکہ یہ جملہ کہہ کر کہ اختارو لنفسکم, اپنی اولاد کے لیے انتخاب کرو ایسی عورت کا جو تمہاری اولاد کے لیے بہترین ثابت ہو, کیونکہ تمہاری زندگی تو 40 سال 50 سال کی, لفظ اولاد قیامت تک آنے والی جنریشن کا نام ہوتا. تو روایتوں شریک حیات یا سلیکشن آف دا اسپاؤس, اس کا ایک اہم ترین مقصد یہ بتایا گیا کہ اولاد تمہاری صحیح. اور یہی وجہ کہ جہاں معصومین کے حالات آتے ہیں وہاں پر بہت مختصر سے ان کی ماؤں کا تذکرہ خاص اہمیت کے ساتھ آتا, تاکہ اس حوالے سے یہ پیغام ذہن میں واضح ہو جائے. ایک طرف حجاب کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ کہ معصومین کے گھر کی ان خواتین کے حالات پہ پردہ ڈالا گیا کہ جن کا کوئی ڈائریکٹ, جن حالات کا کوئی ڈائریکٹ ہم سے تعلق نہیں, وہ کہاں پیدا ہوں, وہ کہاں وفات, انہوں نے کہاں وفات پائی, ان کی قبریں کہاں. دیکھ گل ائمہ طاہرین میں سے اکثر کی ماؤں کے یہ حالات آپ کو نہیں ملیں گے, کیونکہ بہرحال اس سے آپ کا کیا تعلق. لیکن وہ جملے کہیں نہ کہیں دوہرا کے لائے گئے جو یہ بتا رہے ہیں کہ ایسی اولاد ملنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کی ماں ایسی. خاص طور مسن گیارہویں امام کے حوالے سے جملہ آتا کہ جن امام معصوم کی ولادت کا دن کل کا دن, اور جس رات کو امام اس دنیا میں آئے وہ رات ہے جو اب سے 2 گھنٹے کے بعد شروع ہونے والی, بلکہ 1.5 گھنٹے کے بعد. یہ امام معصوم بیٹے یقیناً دسویں امام کے, لیکن اس دنیا میں آنا ماں کے شکم کے ذریعے ہوتا ہے ان کی والدہ کا نام. 3 نام روایتوں میں آئے, تینوں اپنی جگہ صحیح ہوں گے, اس لیے کہ ائمہ طاہرین میں سے اکثر کی ماں دنیا کے مختلف علاقوں سے آئی, مختلف ڈفرینٹ قسم کے جغرافیکل ریجن تھے کہ جہاں سے ان کو لایا گیا تھا. تو ہر ایک کا ایک نام اپنے علاقے میں تھا, دوسرا نام اس خاندان میں آنے کے بعد دیا گیا, اور کبھی تیسرا نام اس لیے ہوتا کہ جو آدمی وہاں سے امام کی ماں کو یہاں تک لانے کا سبب بنا اس نے بھی کوئی نام بیچ میں رکھا ہوتا. لیکن آخری نام جو امام کے گھر میں آ کے ملا ہے وہی نام زیادہ اہمیت رکھا. 10ویں امام کی زوجہ اور 11ویں امام کی والدہ, جن کے بطن سے آج کی رات ہمارا 11واں امام اس دنیا میں آیا, اور وہ 11واں امام جس کی ولادت کے سلسلے کو روکنے کے لیے دشمنان اہل بیت اور خلفائے بنو عباس نے وہ کوششیں کی کہ ہمارے علماء نے جملہ لکھ دیا کہ ایسا لگ رہا جیسے فرعون موسیٰ کی ولادت کو روکنے کا انتظام کر رہا. وہ ماں, وہ خاتون جس کے ذریعے سے پروردگار اس انداز سے 11ویں امام کو اس دنیا میں بھیجا, ان کا نام ہے حدیثہ. یہ بالکل اس طرح سے لکھا جاتا ہے جیسے آپ اردو میں لکھتے ہیں حدیث امام, لکھا اس طرح سے جائے گا, پڑھا جائے گا حدیثہ. لیکن باقی دو نام جناب سلیل خاتون اور جناب سوسن خاتون یہ بھی انہی کے, لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ اس گھر میں آنے سے پہلے کے. اور حدیثہ خاتون کے حوالے سے ان کے اس گھر میں آنے سے پہلے ہی ہمارے پاس یہ روایت آ گئی کہ امام فرماتے ہیا من العارفات الصالحات. اب یہ انٹروڈکشن یا تعارف ہو رہا, جن چیزوں کو بیان کیا جا رہا یہ خود ہمارے لیے ایک میسج کہ جب تم اپنی اولاد کے لیے, جب تم اپنی اولاد کی تربیت کے لیے شادی کرو تو کن پوائنٹس کو اپنے ذہن میں رکھنا. فرمایا ہیا من العارفات الصالحات, یہ وہ خاتون جنہیں اللہ نے معرفت رکھنے والوں میں قرار دیا. معرفت جس کا تعلق اصول دین یا عقیدے یا فقہ سے, وہ صالحات جس کا تعلق فروع دین یا انسان کے کیریکٹر اور عمل سے. کہا یہ وہ خاتون کہ جن کے پاس اللہ کی معرفت بھی ہے یا دین کی معرفت بھی ہے, وہ صالحات اور ساتھ ساتھ عمل کے اعتبار سے بھی نیک. زر اتنا ہر پڑھا لکھا مومن جانتا ہے, لیکن پھر بھی تقریر مکمل ہو جائے اس لیے کہہ دیا جائے کہ خالی نیک عمل ہے عقیدہ صحیح نہیں تو بیکار, اور خالی معرفت دین و معرفت پروردگار ہے اور عمل صحیح نہیں تب بیکار تو نہیں ہے لیکن پھر بھی انسان گناہگار قرار پا رہا. فرماتے ہیں امام ہیا من العارفات الصالحات, اور پھر دسواں امام اپنی شریک حیات کے بارے میں وہ جملہ کہتا ہے کہ جو ان کو مخاطب کر کے بھی کہا, مسلوبت عن الارجاس والانجاس, اے سلیل اور اے حدیث اللہ نے تمہیں ہر رجس اور ہر نجس سے پاک و پاکیزہ بنایا, اور جہب اللہ لکی ولدا, اللہ تجھے وہ بیٹا عطا کرے گا جو پورے زمین کا خلیفہ اور جانشین بنایا جائے گا اور جس کے ذریعے سے اللہ کا دین اس ساری دنیا میں پھیلے گا. گھر کے پوتے کی بات مگر دادی سے کہا جا رہا, یہ جملہ ماں سے کہا جاتا ہے لیکن یہاں دادی سے کہا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ بنو عباس کے حکمرانوں کی ساری کوشش کہ گیارہویں امام اس دنیا میں نہ آنے پائے, کیونکہ وہ لسٹ مومنین کی طرح سے لسٹ بنا کے بیٹھے کہ بارہویں کے آنے میں اب کتنا وقت رہ گیا, اور وہ حدیث ہر ایک کو معلوم تھی کہ بارہواں کس طرح سے ظالموں کا خاتمہ کرے گا. غرض ہی میرے پاس تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے, لیکن جملہ کہ کتنے زیادہ کوششیں کی گئیں گیارہویں کی ولادت کو روکنے کہ ہمارے علماء نے تاریخ پڑھ کے اس کا خلاصہ اس جملے میں نکال دیا کہ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ فرعون موسیٰ کی ولادت کے روکنے کے انتظامات کر رہا. 70,000 بچے اس نے فقط اس لیے قتل کرا دیے کہ کہیں موسیٰ اس دنیا میں نہ آنے پائیں, اور اتنا سیریس یہ مسئلہ تھا. تو واقعاً ہمارے دسویں امام ساری زندگی چھپا کے رکھا کہ میرا یہ بیٹا, میرا یہ بیٹا بھی گیارہویں امام کو شروع سے ہی چھپا کے رکھا گیا. البتہ چند مومنین کو اس لیے بتایا گیا کہ بعد میں یہ شور نہ ہو جائے کہ جی گیارہویں امام تو پیدا ہی نہیں ہے, لیکن اتنا زیادہ چھپا کے رکھا گیا کہ دسویں امام کے قریبی صحابی وہ تو کہتے ہیں کہ سید محمد کی وفات کے بعد ہمیں پتا چلا کہ دسویں امام کا کوئی اور بیٹا بھی ہے. سید محمد کے اللہ کبھی آپ کو کربلا اور سامرہ لے جائے تو کربلا سے سامرہ کے درمیان سید محمد کی زیارت کی جاتی, جہاں کا خاص عمل یہ ہے کہ وہاں بکرے ذبح کیے جاتے منت والے, تو انہیں سامنے رکھ کے گیارہویں امام کو چھپایا گیا. لیکن آج کے پورے حالات گیارہویں امام کے نہیں بلکہ تربیت کے اولاد کو ساتھ چلانا, گیارہویں امام کی ماں کا خصوصی تعارف کرایا جا رہا, لیکن وہ والا انٹروڈکشن نہیں جو ہم چاہتے. ہمارا دل چاہتا ہے کہ پتہ چلے ان کا خاندان کیا تھا, کس علاقے میں پیدا ہوئی, تاریخ ولادت کیا تھی, کب اس دنیا سے گئیں, بعد میں انہیں کہا دفت کے سب کو چھپا لیا گیا, کہ اس سے تمہارا کیا تعلق. یہ خصوصاً عورت ہونے کے اعتبار سے انتہائی پرسنل باتیں, تمہارا تعلق اس بات سے کہ یہ دیکھو کہ دسویں امام اپنی اولاد کے کس گھرانے کا انتخاب کیا, اور گیارہواں وارث رسول خدا کا اللہ نے کس عورت کے ذریعے دیا. یہ دیکھو کہ یہ خاتون وہ خاتون ہے جو معرفت رکھتی, یہ خاتون وہ خاتون ہے صالحات جن کا عمل کتنا نیک, یہ معصوم نہیں, یہ معصومہ نہیں, ان کا رتبہ زینب و کلثوم جیسا نہیں, لیکن من الارجاس والانجاس ہر رجس اور ہر نجس سے اللہ نے دور کیا. جب یہ ساری چیزیں بتا دی تب کہا یحب اللہ لک ولدا, اللہ تمہیں وہ بیٹا دے گا کہ ساری دنیا پہ حکومت کرے گا. کب؟ جب ماں کے پاس معرفت یعنی اس کا عقیدہ صحیح, جب ماں صالح یعنی اس کا عمل صحیح, جب ماں ہر رجس اور ہر نجس سے دور. خالی لفظ رجس نہیں لائے, یاد رکھیے آیہ تفسیر میں لفظ رجس فقط و فقط ہر دم معصومین کے لیے, یہ اس سے مختلف والا رجس ہے جو ہماری اور آپ کی عورتوں کے لیے. کیوں ہماری اور آپ کی عورتوں کے لیے ہے؟ اس لیے کہ ان کے ذریعے سے تربیت اولاد کا سلسلہ آگے بڑھنا. مگر
اس سے پہلے کہ اسی نقطے کو اور واضح کیا جائے, اس والے نقطے کو کہ ماں کو کیسا ہونا چاہیے. ایک مختصر سی حدیث گیارہویں امام کی اور سن لی, یہ پہلے لفظ عارفات کو سمجھانے کے لیے, اور پھر تربیت اولاد کے حوالے سے گیارہویں امام کے حالات کو روک کر ایک آج کی تقریر کی حد تک ایک نقطہ بیان کیا جائے, تاکہ سلسلہ ہر تقریر میں کچھ نہ کچھ آگے بڑھتا نظر آئے. ایک حدیث, ایک لفظ آیا نا کہ جہاں دسویں امام نے اپنی بیوی کا تعارف کرایا اور جہاں ائمہ طاہرین نے جناب حذیفہ خاتون کے فضائل بتائے, سب سے پہلی صفت یہ بتائی ہی العارفات, ہی من العارفات, یہ صاحب معرفت. گیارہواں امام ہی اپنی زندگی میں یہ فرما گیا. اور پھر وہی جملہ آپ کو دوہراؤں, گیارہواں امام جس دور میں زندگی گزار رہا اس سے زیادہ آنے والے زمانے کا خیال کر رہا, فرمایا ان قریب و زمانہ ہمارے شیعوں پر آنے والا کہ جب سنت خدا اور سنت رسول ان کے یہاں بدعت بن جائے اور بدعت ان کے یہاں دین بن جائے. دو لفظ ایسے کہ بعض دشمنان اہل بیت نے ان کو اتنا زیادہ استعمال کر دیا کہ شیر آیا شیر آیا شیر آیا والی مثال بن گئی, کہ جب حقیقت میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو ہم اس لیے توجہ نہیں دیتے کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ دو لفظ دشمنان اہل بیت نے خاص تشیعوں کی مخالفت میں ایجاد کیے. ایک لفظ شرک, یہ اس صدی کا فتنہ, ہر کام شرک, ہر عمل شرک, یا علی کہنا شرک, یا رسول اللہ کہنا شرک, معصومین کا وسیلہ دینا شرک, ہر چیز شرک, جس کی وجہ سے لفظ شرک جو خود اپنی جگہ ایک بہت اہم لفظ, پورے اسلام کی بنیاد قل ہو اللہ احد پر, پورے قرآن نے صرف ایک جگہ کہا کہ شرک کا گناہ ایسا ہے جو کسی حالت میں معاف نہیں, باقی ہر جگہ بڑے سے بڑے گناہگار کو امید رحمت دلائی, مگر اتنا زیادہ استعمال ہو گیا اور اتنا غلط استعمال ہو گیا, ایک قسم کی الرجی پیدا ہو گئی اس لفظ کے ساتھ, اور ہم یہ سمجھنے لگے کہ جہاں یہ لفظ شرک استعمال ہو رہا ہوگا وہ یقیناً ہمارا کوئی صحیح عقیدہ ہوگا. بھائی شیر آیا شیر آیا شیر آیا, جب اپنی شیر آ بھی گیا تو کوئی نہیں آیا. اور دوسرا ہے لفظ بدعت. بدعت واقعاً اسلام کا ایک انتہائی اہم مسئلہ, وہ حدیث آج تو نہیں آ پائے گی, صرف سرسری اس کے جملے آ جائیں گے. پوچھا گیا اللہ کے رسول مجھے شادی کرنا, کس عورت سے شادی کروں, تو چار یا پانچ باتیں بتائیں جس میں کہا خاص طور پر خیال رکھنا وہ بدعتی نہ ہو, اس کے پاس بدعت نہ ہو. لیکن یہ لفظ بدعت دشمنان اہل بیت نے اتنا زیادہ ہمارے صحیح عمل کے لیے استعمال کیا, مجلس بدعت, ماتم بدعت, جلوس بدعت, تازیہ بدعت, علم بدعت, تابوت بدعت, ہر عمل بدعت, کہ اب اس لفظ سے بھی ہم نہ صرف یہ کہ الرجی ہو بلکہ یہ سمجھنے لگے کہ لفظ استعمال ہی وہاں پہ ہوتا ہے جہاں صحیح عقیدے کو ختم کرنا ہو. لیکن ایسا نہیں, شرک خود اپنی جگہ ایک اسلام کا اہم عقیدہ, غلط لوگوں نے غلط معنوں میں استعمال کیا, اس سے لفظ تو نہیں بدلے. بدعت خود ہماری شریعت کا ایک اہم ترین مسئلہ, جس طرح شرک عقیدے میں آتا ہے بدعت عمل میں آتا. گیارہواں امام کہہ رہا, دونوں حدیثیں آ گئے, شروع میں حدیث آپ نے سنی, ہمارے شیعوں کے دل میں بھی شرک اس طرح سے آ جائے گا جیسے چونٹی چل رہی, اور یہ حدیث آپ نے سنی, یہ بھی اسی کتاب گفتار دل نشین میں مل جائیں گے. گفتار دل نشین صرف حدیثوں کا مجموعہ ہے, ہر امام کی 40-40 حدیثیں. خیر, یہ حدیث ان قریب و زمانے آنے والا کہ سنت دین بدعت قرار پائے گی اور بدعت جو ہے وہ دین بن جائے گی, اس میں سے بہت سی چیزیں آج ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہیں, حتیٰ یہ کہ ابھی تک بعض علاقوں میں یہ رواج ہے, اگر کہ کافی کم ہو گیا, کافی اس کے اندر آگہی آ گئی 20-30 سال پہلے تو بہت, کہ لفظ سلام اس میں لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ آپ نے سلام کیا تھا, آداب و تسلیمات کہنا چاہیے, یعنی سلام جو اسلام کی اتنی اہم سنت اور اتنا اساسی مسئلہ ہے اسلام کا, اور اس کے اندر اتنے سارے اہم پیغام, وہ اتنا اجنبی بن کے رہ گیا, وہ اتنا عجیب و غریب بن کے رہ گیا کہ سلام پہ لوگوں کو تعجب ہوتا. ابھی بھی آپ کو کچھ بزرگ مرد یا بزرگ عورتیں مل جائیں جو سلام کرے تو وہ ایک مرتبہ بہت, یعنی اپنے آپ کو پریشانی میں محسوس کرتا, جو فیل انیزی, ان کی سمجھ میں نہیں آتا سلام کا کیسے جواب دیا جائے, ان کو آداب چاہیے, تسلیمات چاہیے, بندگی چاہیے, قسم کے الفاظ. مثلا بچوں کے نام بہترین نام قرار دیے گئے ہیں اللہ کے نام, عبد الرحیم, عبد الرؤوف, عبد الخالق, لیکن بتا کے دیکھیے آج کسی کو کہ اپنے بچے کا نام رکھے, بہرحال اللہ کا نام ہے, کچھ کہہ نہیں پاتا لیکن لگتا ایسا کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ہمارا منہ نوچ لے کہ یہ نام آپ نے بچے کے لیے سجیسٹ کیا. جو بہترین نام ہے ہر مجتہد کے رسالہ عملیہ میں اس لیے ملیں گے کہ معصومین کا ریکمینڈیشن, شاید تہذیب الاسلام میں بھی یہ حدیثیں آ جائیں. تو جو دین کے اہم اہم مسئلے وہ فکر بن کے رہ گئے, معاشرے کو تعجب ہوتا ہے یہ کہاں سے نکل کے آئے. میں نے اس کی اور زیادہ مثالیں اس لیے نہیں دی کہ تقریر کا رخ نہ بدل جائے. اور جو بدعت ہے, جو واقعاً جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, واقعاً جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں, وہ اتنا اہم فریضہ بن جاتا کہ اگر شادی میں نکاح نہ پڑا جائے لوگ برداشت کر لیں گے, لیکن عارفی مصحف کی تقریر نہ ہو تو لوگ برداشت نہیں کرتے. میں وہ گانے والے کی مثال تو اس لیے نہیں دیتا ہوں کہ وہاں تو اب دو طبقے پیدا ہو گئے, لیکن کچھ ایسی رسومات کہ جس کے اندر ابھی سب متفق ہیں مذہبی لوگ بھی کہ یہ ہونا چاہیے. اب بہت وسیع موضوع ہو رہا ہے, مجھے تو واپس آنا ہے تربیت اولاد کے حوالے سے. فرمایا ہیا من العارفات, یاد رکھو تربیت اولاد ماں سے شروع ہوتی ہے, اور ماں کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے پاس دین کی صحیح معرفت ہونا چاہیے. دو چیزیں معرفت دین میں رکاوٹ بنتی ہیں, ایک شرک اور ایک بدعت. اور بدعت کوئی شک نہیں ہے کہ دشمنان اہل بیت نے اس لفظ کو غلط استعمال کیا, مگر جس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ آج بھی ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں ایسی جو حقیقت میں بدعت, اور انشاءاللہ بعد میں کبھی تفصیل آئے گی. مگر جو آج کا اہم ترین مسئلہ وہ اب شروع ہو رہا ہے, تربیت اولاد. یہ ساری حدیث گیارہویں ایمان کی میں نے ذرا سی اسکرٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کی, جس کے اندر پیغام کسی نہ کسی طرح تربیت اولاد کا مل رہا ہو. تربیت اولاد کا سلسلہ ماں سے شروع ہوتا, یہی وجہ ہے کہ ہر امام کی ماں کی طرف گیارہویں امام کی مادر گرانی جناب حدیثہ خاتون, ان کے باقی سارے پرسنل حالات کو چھپا کر وہ چیزیں ہمارے سامنے پیش کی گئیں جو تربیت اولاد کے لیے گائیڈ لائن بنتی کہ ماں کیسی ہونی چاہیے, اور آدمی کو شادی کے موقع میں کیسی عورت کا انتخاب پہلے کرنا چاہیے. ہیا من العارفات الصالحات مصلوبت عن الارجاس والانجاس, جب یہ ساری شرائط پوری ہوں گی یہد اللہ لك ولدا, تب یہ بشارت ملتی گیارہویں امام ہی کی ماں کو نہیں, ہمارے اولاد کے معاشرے کی ماں کو بھی, جب اللہ تمہیں ایک ایسی اولاد عطا کرے گا جو ہر خرابی سے پاک ہوگی, بشرط یہ کہ ماں نے یہ چیزیں انجام دی. لیکن موضوع کو ذرا سا اسپیسیفائی کیا جائے کسی ایک پوائنٹ پر, ماں کیسی ہونی چاہیے, بہت ساری چیزیں اس میں آتی ہیں, مگر ایک بہت اہم مسئلہ, اور اس مسئلے کو اس لیے سنی کہ یہ قرآن کوئی ہسٹری کی بک نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ قرآن نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا جو ابھی میں نے ائمہ تعلیم کے لیے بتایا, بلکہ یہ جملہ توہین آمیز ہو گیا کہ یہ طریقہ قرآن نے ہی اسٹارٹ کیا. حضرت موسیٰ کوئی تفصیلی حالات نہیں بتائے کہ کیا ضرورت, وہ تم ہسٹری کی بک کو تھوڑی پڑھ رہے ہیں کہ جس کا ایگزام امتحان میں دینا, ٹو دا پوائنٹ بات سنو کہ ان کی سیرت سے ہمارے لیے پیغام کیا. اس سے پہلے بھی یہ جملہ میں نے عرض کیا کہ ایک حضرت یوسف کی اسٹوری کو چھوڑ کر جو قرآن نے پوری کی پوری ایک جگہ پہ جمع کی, وہ بھی مسئلہ چیلنجنگ مسئلہ, تو فار مکہ نے کہا تھا اگر سچے رسول ہو تو اس سوال کا جواب دینا پڑے, باقی جتنا بھی حالات انبیاء آئیں قرآن صرف ٹو دا پوائنٹ بات کرتا, بلکہ اکثر جگہ تو نام بھی نہیں لاتا. نام کیوں؟ اور یہ واقعہ بالکل سائیکولوجی کی بات, سب سے زیادہ ہسٹری سے میں اسی لیے چڑتا تھا اپنے اسکول کے زمانے میں کہ نام بہت یاد کرنا پڑتا ہے اور سن بہت یاد کرنا پڑتا ہے, کب پیدا ہوا, کب بادشاہ بنا, کب مرا. لیکن قرآن جو ہے نا واقعہ صحیح, بالکل ہیومن سائیکولوجی کی بات, واقعات, وہ واقعات جس میں ہمارے لیے کسی قسم کا کوئی لیسن. تو اسی پوائنٹ کو ذہن میں رکھیں آپ حضرات, زیادہ تر یہاں پہ پچھلے 10 سال میں آئے, امریکہ اور یورپ میں جو لوگ پہنچے ہیں ان کو 30 سے 40 سال ہوئے ہیں, اور واقعہ وہ لوگ جملہ کہہ چکے جو فارسی کا ایک محاورہ ہے, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, من نہ کر دوں شما حضر بے کنی, اردو کے اندر یہ محاورہ بالکل استعمال ہوتا ہے, وہ مجھ سے تو غلطی ہو گئی, میں احتیاط نہ کر سکا, شما حضر بے کنی, تم ذرا سا کوشش ہو کے بیٹھا, الرٹ ہو کے بیٹھنا. واقعہ وہ ایک غلطی کر چکے ہیں, ایسی غلطی کر چکے ہیں کہ پھر اس پر بہت پچھتائے. لیکن بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کتنا بھی اس پر ریگریٹ کریں اور کتنا بھی پچھتائیں, واپس یہ سائیکل یا پہیا واپس تو نہیں گھوم سکتا, چنانچہ پھر صبر کر کے بیٹھ گئے اور بالکل لا تعلق ہو کے بیٹھ گئے. وہ کیا غلطی, من نہ کردم سنا حضر بے کنی, کہ میں نے احتیاط نہیں کی تھی لیکن تم ڈرتے رہنا اور بچتے رہنا. اور وہ ایک ایسا ٹاپک کہ وہ حضرات کی چل بن چکا ہے مجھے معلوم, لیکن جب ٹاپک ایسا چل رہا ہے کہ جس کے اندر اس کی اہمیت ہے میں کیسے اسے نظر انداز کروں, اور وہ یہ کہ کبھی اپنی مدر ٹنگ یا مادری زبان جسے عربی میں کہتے ہیں لسان الخب, اس کا سلسلہ اپنی اولاد سے کاٹنے نہ دینا. مجھے یاد ارلی 70s بڑا مائگریشن ہو رہا تھا امریکہ کی جانب اور یورپ کی جانب. یورپ میں پہلے ہوا یعنی انگلینڈ میں, کچھ عرصے کے بعد امریکہ میں ہوا, اور وہاں نئے نئے پروسیس, تو آنکھیں بھی پھٹتے رہ گئی تھی, اور انقلاب ایران بھی نہیں تھا, اتنا اویئرنیس بھی نہیں تھا. اور اس وقت ہمارے یہاں انڈیا, پاکستان اور مڈل ایسٹ کو ترقی بھی نہیں تھی. اب تو خیر کچھ علاقوں میں اتنی ترقی ہوئی ہے کہ یورپ اور امریکہ سے کم نہیں, لیکن یہ آج کا ٹاپک نہیں, آج کا ٹاپک غلطی. وہ غلطی کر چکے, ہمیں اس سے سبق لینا ہے, جس وجہ سے قرآن نے حالات انبیاء بتائے. کہیں بھی دیکھ لیجیے پورا قرآن, حضرت آدم کا واقعہ 7 جگہ آیا, حضرت موسیٰ کا واقعہ 23 جگہ آیا, صرف وہاں پہ آیا کہ جہاں پہ ہمیں کوئی وارننگ دینا تھا, دیکھو یہ غلطی کر چکے ہیں تم نہ کرنا. اس میں شروع میں گئے, اور ایک خیال یہ تھا, باقی ساری باتیں اپنی جگہ, ایک خیال یہ تھا کہ بھائی ہم تو آئے ہیں ایسے ماحول سے کہ انگریزی نہیں بولتے. جو لوگ انگریزی جانتے بھی تھے ان کی انگریزی بہرحال ایکسنٹ کی وجہ سے وہ نان انگریزی ہی سمجھی جاتی. ہمارے بچے اس کو انگریزی سکھانا, چنانچہ گھر میں بھی یہ سلسلہ رکھا کہ ماں بچے سے انگریزی ہی میں بات کرے. صرف اس لیے اب اتنے نادان تھے, نہ سمجھتے, بھولے بھاگے تھے کہ جس معاشرے میں لائے, جہاں اگر آپ اس پر پابندی لگائیں گے تو میں انگریزی نہیں بولا, تب بھی وہ سیکھتے رہے گا, سمندر میں ڈال دیا کیسے گیلا نہ ہوگا. پتا نہیں کتنے نادان تھے, نہ سمجھتے, نہ جو لوگ 60s میں انگلینڈ گئے اور 70s میں امریکہ, جس سے پوچھی کہ بھائی آپ نے اپنے گھر میں بھی انگریزی رائے تھی, کیا سر اس ماحول میں رہنا, انگریزی کا معاشرہ نہیں سکھائیں گے تو بچے انگریزی کہاں سے سیکھیں گے. میں نے کہا وہ تو سیکھ کر رہے گا, الٹی پابندی لگا دو کہ بیٹا ایک لفظ انگریزی کا نہ بولے, جو نہیں ہو سکتا. لیکن ٹھیک, ایک چیز آیا اور ایک چیز آیا تھا, پچھتا رہے, بالکل ایک سلسلہ کٹ کے رہ گئے, پچھتا رہے. اور میں اتفاق جو میری ذاکری شروع ہوئی تو اس کے اندر پاکستان سے باہر جانا ارلی 80s میں شروع ہوا, اس مرحلے پر پہنچا کہ جب یورپ اور امریکہ کی یہ نسل پچھتا رہی کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کر دی, کتنی بڑی حماقت کر دی, ہمارا اپنی اولاد سے بھی رابطہ کٹ کے رہ گیا. باپ اور بیٹا ایک دوسرے کے لیے گونگے ہو گئے, ماں اور بیٹی ایک دوسرے کے لیے گونگے ہو گئے. اس لفظ گونگے کی ذرا تشریح میں بتا رہا ہوں. اس کے بعد اب کیا ہوا, غلطی تو ہو گئی, اب دوبارہ تو اس پہیے کو الٹا نہیں پھرایا جا سکتا. پھر 90s آ گیا, 90s وہ آیا کہ اس غلطی کے نتائج اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ اب بالکل بھول گئے اس مسئلے, اب انگریزی اردو سب بھول گئے. کیوں, اتنا زیادہ اولاد کنٹرول سے باہر نکل گئی کہ آپ مکان وہاں رہنے والوں سے پوچھیں, لیکن ایکسپشن ہر جگہ ہوتے ہیں, بات ہو رہی ہے اوور آل معاشرے کہ وہاں رہنے والوں سے پوچھیں. وہ بچے جن پر بے انتہا محنت کی گئی, جن کی تربیت کے انتظامات کیے گئے, مگر انگریزی اپنی زبان سے کاٹ کر کالج میں گئے, یونیورسٹی میں گئے, ایسے بدلے, اس طرح سے وہ نسل آپ سے نکل گئی کہ سب کو حیرت و تعجب ہو رہی. یعنی ان گھرانوں کی بات نہیں کر رہا جو یورپ اور امریکہ کالج سے ڈسکو اور ڈانس اور شراب اور زنا اور جوئے میں لگ گئے, ان کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے دین سکھانے کی کوشش بھی کی, خصوصاً لیٹ 70s میں انقلاب ایران کے بعد. لیکن اور اس وقت ان کو لگ بھی رہا تھا کہ ہماری اس تربیت اور ٹریننگ کا فائدہ مل رہا ہے, لیکن کب تک, جب تک کہ بچہ اسکول تک, جب تک کہ بچہ مثلاً کسی حد تک کالج تک, یونیورسٹی میں گیا, ایسا بدلا اور ایسا ہاتھ سے نکلا. اور پھر یہی ایک جواب کہ بھائی کیا کرے, اتنا زبردست ہمارا مقابلہ ہے ویسٹرن کلچر کہ ہم نہیں لڑ سکتے, ہم ایک ہاری بھی جنگ لڑ رہے ہیں. مگر یہ بات اپنی جگہ تو صحیح, اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت کوئی ملٹری کی طاقت نہیں ہے, یہ کلچر کی طاقت, اور اتنا حاوی آ چکا ہے ویسٹ, اسپیشلی امریکہ اپنے میڈیا اور کلچر کی طاقت کی وجہ سے. وہ اپنی جگہ صحیح, لیکن اس میں جو غلطی اپنی ہے اس پر بھی تو توجہ دے. اور ساری غلطی کی بنیاد, یعنی میں پھر کہہ دوں کہ جو نمازی اور پرہیزگار گھرانے جنہوں نے اپنی اولاد کو دین دینا بھی چاہا, آخری بنیاد یہی نکلی کہ زبان کی تبدیلی, خصوصیت کے ساتھ انگریزی زبان میں جانا, اتنی بڑی تبدیلی ذہن اور دماغ میں لے کے آتا کہ شروع میں اندازہ نہیں ہوتا, غلطی کرنے کے بعد اندازہ ہوتا. چنانچہ اب 90s آ گیا, ان کے ہاتھ سے اتنا یعنی کنٹرول نکل چکا ہے اپنی ینگ جنریشن کا, مومنین کی بات کر رہا ہوں اور مذہبی گھرانے کے مومنین کی بات کر رہا ہوں. شراب اور ڈسکو والے تو نہ کبھی ہم سے ملتے ہیں, نہ کبھی اپنے گھر بلاتے ہیں, نہ کبھی اپنے پرابلم فیس کرتے ہیں. یہ تو نمازی, روزے دار, حاجی, ان لوگوں کی بات ہو رہی کہ اب وہ ایک مرتبہ بے تعلق ہو گئے, اب بھول گئے وہ مسئلہ, چل کر ان کے لیے کلوز ہو گئے. لیکن ان کے لیے اس لیے کلوز ہوا کہ ان کی نسل ان کے ہاتھ سے نکلی, آپ کے لیے چیپٹر ابھی کلوز نہیں ہوا. تربیت اولاد کے حوالے سے ماں ذرا سوچی کہ زبان کو ہمیشہ لسان العلم کہا جاتا, مادری زبان کہا جاتا, مدر ٹنگ کہا جاتا، کوئی حکمت اور کوئی مصلحت ہے اس لفظ کے استعمال میں بھی، لیکن بات کو بہت زیادہ پھیلائے بغیر مختصر یہ عرض کرتا ہوں کہ امریکہ اور یورپ والے آپ کے نام اس میسج بھجوا رہے ہیں، یوں آپ سے کبھی بات نہیں کریں گے، خصوصاً اگر آپ کے رشتے دار ہیں تو آپ سے تو اتنا زیادہ چھپائیں گے، اس لیے کہ شو آف کے کمپٹیشن کا مقابلہ سینٹر میں کس طرح چلتا میں دیکھ تو نہیں رہا ہوں، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ خواتین آج ولادت کے موقع پہ کس طرح سے بنٹھن کے آئی ہوں، یہ ان کا حق نہیں اگر حجاب کے اندر، لیکن ایک مقابلہ یہ بھی ہوتا کہ وہ اپنی غلطی کبھی نہیں بتا سکتے، خصوصاً اگر امریکہ اور یورپ والا پاکستان اور انڈیا والے کو بتا کہ بھائی میں نے بڑی غلطی کر دی ہے، میں تو پچھتا رہا ہوں، میں نے تو اپنی اولاد کو ضائع کر دیا، کہ اس کی نہ کر دیا گی کبھی نہیں بتائے گا، وہ یہی بتائے گا کہ وہاں رہ کر بھی ہمارے بچے اتنے دیندار، لیکن ہم لوگوں کا مسئلہ ذرا مختلف، ہم لوگوں کا مسئلہ ذرا ڈاکٹر ٹائپ کا، کہ آدمی آ کر تنہائی کے اندر واقعاً اپنا غم دل بیان کرتا، واقعاً اپنے کلیجے کے داغ دکھاتا، 80s کی بات کر رہا ہوں، 90s کے اندر تو وہ لوگ اس نتیجے پر پہنچے گا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ ہو گیا ہو گیا، بس ہماری زندگی کسی طرح گزر جائے، لیکن ان کے یہ اپنے پرابلمس فیس کرنا، تنہائی میں آ کے روتے ہوئے یہ ساری باتیں بتانا، یہ آپ کے لیے ان کا ایک پیغام ہے کہ من نہ کر دم شما حضرت کنیر، ہم غلطی کر گئے، ہم نے احتیاط نہیں کی، ہم اتنے الرٹ نہیں تھے، لیکن تم کم از کم خیال کرنا، اس لیے کہ تمہارے پاس وقت ہے، تمہارے پاس ٹائم ہے، ابھی وہ جنریشن نہیں آئی ہے کہ جو واقعاً پوری یونیورسٹی میں چلی گئی، ایک آدھ چیز کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ انگریزی زبان یقیناً اس وقت تو ساری دنیا کی زبان، مگر اسے اسلامی بننے میں کم سے کم 100 سال یا 50 سال لگیں گے، لیکن زبانیں بھی مذہب قبول کرتی ہیں، خالی افراد ہی نہیں زبانیں بھی، یہ اردو زبان ہو یہ فارسی زبان ہو، یہ سب بھی نان مسلم زبانیں، انہوں نے بھی بہرحال اسلام قبول کیا، لیکن جتنے عرصے میں یہ اسلام قبول کیا اتنے عرصے تک یہ زبان بولنے والوں اپنا رشتہ اسلامی زبان سے رکھا، فارسی پرانی زبان عربی کے مقابلے میں چل رہی، ایران جب مسلمان ہوا تو انہوں نے اپنی فارسی کو اس طرح نہیں رکھا، عربی چلائی اور فارسی کو اسلامی بناتے گئے، ایک وقت آ گیا فارسی اسلامی بن گئی، پھر پورے کے پورے فارسی میں چلے گئے، سمجھ میں آیا، ہندوستان اردو زبان نئی زبان تھی جو یہاں بنی، لیکن جب تک اردو زبان پوری اسلامی نہیں بنی ہندوستان میں فارسی برابر سے چل رہی، شاید آپ ہی کے خاندان میں 4 یا 5 جنریشن پہلے عورتیں بھی فارسی بولا کرتی، آپس کی گفتگو فارسی میں ہوتی، اور ساتھ میں پروسیس ہو رہا کہ غیر ملکی زبان بہرحال غیر ملکی ہوتی، اپنی زبان کو اسلامی بنا، اتنے عرصے میں اس زبان سے رشتہ کٹنے نہ دیا، اور جب نئی زبان تیار ہو گئی پھر تو بے شک ہو سکتا ہے 2 جنریشن کے بعد، ہو سکتا ہے 3 جنریشن کے بعد آج والا پیغام اس کی ضرورت نہ رہے، لیکن ابھی ہے، ایک طرف انگریزی کو اسلامی زبان بنائی، دوسری جانب اتنے عرصے تک اس زبان سے جو اسلامی زبان ہے اپنا رشتہ کٹنے نہ دیجیے، مثلا زبان کو اسلامی بنانے سے کیا مراد، یہ تربیتی اولاد کا جملہ، زبان کو اسلامی بنانے سے کیا مراد، ٹھیک ہے آپ انگریزی کی گرامر نہیں بدل سکتے، لیکن انگریزی کے اندر جو الفاظ کم از کم جو ٹرمینالوجی اسے آپ انگریزی کے اندر بھی عربی رکھ سکتے ہیں، لفظ گاڈ میں کبھی وہ خصوصیت نہیں آئے گی جو لفظ اللہ میں، جو لفظ اللہ کے اندر پروردگار کی جلالت و عظمت موجود وہ کبھی بھی لفظ گاڈ میں وہ تاثر آ ہی نہیں سکتا، تو بجائے اس کے کہ ہم مکمل طور پہ اردو میں رہیں جو ناممکن، مکمل طور پہ انگریزی میں جائیں جو وہ حماقت ہے جو وہ لوگ کر چکے، بیچ کا راستہ اختیار کر انگریزی چلے لیکن گاڈ کے بدلے لفظ اللہ کے ذریعے، پریئر میں کبھی بھی وہ شان نہیں آئے گی جو مقصد نماز جو روح ہے نماز لفظ پریئر میں نہیں آئے گی، لفظ شہید الگ ہے لفظ مارٹیر الگ، آپ ڈکشنری کھول کے ایک لفظ دوسرے کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جو لفظ شہید کے ساتھ ایک پورا کنسپٹ اسلام دیتا وہ کبھی لفظ مارٹیر میں نہیں آئے، حج اپنی جگہ ہے پلگریمیج اپنی جگہ، لفظ پلگریمیج میں کبھی بھی وہ بات پیدا نہیں ہوگی جو لفظ حج کے اندر، خاص طور پر لفظ طہارت آپ اس کے معنی کلین کر لیجئے، آپ اس کے معنی پیور کر لیجئے، لیکن طہارت یہ پاک فلا چیز پاک ہے فلا چیز نجیب، کبھی بھی لفظ پیور یا کلین کے ذریعے سے اس چیز میں وہ میسج نہیں آنے پائے گا، وہ روح نہیں آنے پائے گی، چنانچہ اگلا اسٹیج یہی ہوگا کہ آپ کے گھر میں انگریزی چلے گی لیکن پاک کے لیے لفظ پاک یا طاہری استعمال ہوگا، آپ کے گھر میں انگریزی چلے گی لیکن نماز کے لیے لفظ صلاتی استعمال ہوگا، تب تو تربیت اولاد کی آپ کی باقی محنتیں کام آئیں گی، کیوں زبان بدلنا خالی چند الفاظ کی تبدیلی نہیں ہوتی، ہر زبان اپنے ساتھ ایک فریم آف مائنڈ لے کر آتی ہے. ہر زبان کے پیچھے جتنا لفظ کے اندر جو پیغام ہے اس سے زیادہ اہم پیغام اس کے پیچھے چھپا ہوا. اور یہاں پر ایک بات میں عرض کر دوں, اور یہ بات بہت معمولی نہیں اور اتنی شارٹ بیان کرنے کی بھی نہیں, ڈیٹیل چاہیے تھی لیکن بہرحال وقت نہیں ہے تو جتنا وقت ہے اتنی بات پہنچا دیجیے. وہ یہ کہ مصطفیٰ کمال پاشا جب ترکی کو غیر اسلامی بنانا چاہا تو وہ کامیاب ہو گئے, اور شاہ ایران کے باپ رضا محمد رضا خان اس نے بھی ایران کو غیر اسلامی بنانا چاہا وہ ناکام ہو گئے. اب ایک میں نے کہا نا یہ پوری ایک الگ تقریر ہے جو کبھی تفصیل سے آئے گی. دونوں کا تعلق ایک علاقے سے, ایران اور ترکی کا بارڈر ملا, اور دونوں میں کامن فیکٹر ہے کہ یہ دونوں علاقے عجم کہلاتے ہیں, نان عرب. عرب دنیا ان کو حقارت سے دیکھتی ہے, ہیٹ کرتی ہے, اپنے سے ذرا سا ڈیگریڈ سمجھتی ہے کہ یہ سیکنڈ کلاس مسلمان. دونوں کے دونوں عجم کہلاتے ہیں. اور ایک ہی ٹائم پر اس زمانے کے برٹش امپائر نے دو پپیٹ لا کے بٹھا دی. وہی ٹائم 1923 مصطفیٰ کمال نے خلافت ختم کی, 1924 پہ محمد رضا خان کو ایران کی حکومت دی, اور دونوں نے قسم کا موومنٹ شروع کیا کہ ایران اور ترکی کو نان اسلامی بنانا. مصطفیٰ کمال ترکی میں کامیاب ہو گئے, اور ایسا کامیاب ہوا کہ جو ترکی میں تھوڑا بہت آج کل اسلام کا جذبہ نظر آ رہا وہ بھی انقلاب ایران کی وجہ سے, ورنہ 78 تک تو اس کا بھی سوال نہیں تھا. اور ایران کے اندر محمد رضا خان ناکام رہا. یاد رکھیے کہ ایران میں ہمارا مرضی اگر ہوتا تو ترکی میں شیخ الاسلام کی ایک پوزیشن ہوتی جو ساری غیر شیعہ دنیا کا سب سے بڑا ریلیجیس لیڈر مانا جاتا تھا. میں خالی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے عیسائیوں کے پاس پوپ ہے, شیعہ کے پاس مرضی ہے, ویسے غیر شیعہ حضرات کے پاس شیخ الاسلام کی پوپ. یعنی ایسا بھی نہیں کہا جائے کہ ایران میں مرجعیت تھی, ترکی میں ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا. ترکی میں شیخ الاسلام اور اس کا انفلوئنس زیادہ بڑا تھا, کیونکہ مرجع فقط شیعہ دنیا تک محدود ہے, وہ ساری اسلامی دنیا. مگر وہاں ناکامی ہوئی, ایران کے اندر ناکامی ہوئی, ترکی میں کامیابی ہوئی. اور دونوں کے درمیان کئی وجہ ہیں, خالی ایک وجہ نہیں ہے, لیکن ایک بہت اہم فرق یہ بھی ہے کہ ایران ہمارے علماء نے اس وقت سارا زور لگا دیا کہ دوسری باتوں پر رضا شاہ سے الجھنے کے بجائے, بار بار میں بیٹے کا نام لے رہا ہوں, بہرحال مراد میری وہی اس کا باپ ہے محمد رضا خان, اس سے الجھنے کے بجائے کسی طرح سے فارسی زبان کو باقی رکھا جائے, چاہے اس کے لیے تھوڑا سا تعصب کا پہلو لانا پڑے, چھوٹی خرابی لانا پڑے. یعنی یہ کہا جائے کہ بھائی حجاب و نماز و روزہ و شریعت, چلو اس کو چھوڑو, اس طرح کے جملے کسی نے کہے نہیں. میں ٹائم مختصر ہے, بات پوری ہو جائے اس لیے کہہ رہا ہوں. کہا اس کو چھوڑو, فارسی تو ہمارا کلچر ہے نا, یہ تو ہماری بہت پرانی زبان ہے سر, اس کو باقی رکھو. محمد رضا خان اس نقطے کی جانب نہیں گئے. اس نے کہا ہاں یہ تو بہت اچھی بات, یہ تو ہم خود بھی کہتے ہیں کہ مکے اور مدینے سے اپنا رشتہ کاٹو اور ایران میں اسلام کو بھی ایرانی بناؤ. دیکھ وہ نہیں سمجھ پایا کہ زبان کی کیا اہمیت, فارسی کو پرزرو کر کے فارسی زبان نہیں بچائی جا رہی, اس کے ساتھ جو پورا اسلامک ایٹموسفیئر آتا ادھر ترکی کے اندر. مصطفیٰ کمال نے کہا ترکی زبان ختم کرو اور رومن انگلش میں ترکی کو لکھو, اور ترکی کے اندر سے عربی ورلڈ نکالو اور انگلش ورلڈ لے کر آ جاؤ. چنانچہ اذان بھی ترکی میں دی جائے گی, عربی میں نہیں دی جائے گی. نماز بھی ترکی میں پڑھی جائے گی, عربی میں نہیں پڑھی جائے گی. اور نئی ایک ترکی بنائی ہے. وہاں کے علماء غیر شیعہ علماء اس نقطے پر اتنا غور نہ کر سکے, چنانچہ انہوں نے ساری باتوں کی طرح اس چیز کے اندر بھی ہتھیار ڈال دی. ایران میں زبان کو بچانے کے لیے بڑی کوشش کی گئی. چنانچہ بعض غیر شیعہ افراد نے کہا کہ ایرانیوں میں تعصب بہت ہوتا ہے. تعصب نہیں, یا کہ اس زبان کو بچانا تھا, زبان بچ گئی تو اس زبان کے ساتھ جتنا مذہب ہے وہ خود بخود بچ جائے گا. چنانچہ یہی نتیجہ نکلا کہ وہاں پر اس زبان نے کتنا بچا لی. اور یاد رکھیے کہ یہی اس وقت ہمارے سامنے دو آنکھوں دیکھی مثالیں, ایک ایران اور ترکی کا زبان کے حوالے سے کمپیریزن, اور ایک یورپ اور امریکہ کا لاسٹ 2 or 3 ڈیکیڈ کا ہماری انڈین پاکستانی کمیونٹی کا حشر, کہ خالی ایک زبان چینج کرنے سے کتنا زیادہ پورے گھر کا ماحول چینج ہو جاتا, پورا اسلام ذہن سے نکل جاتا. اور اسی حوالے سے باتیں بہت ساری کہنا ہے لیکن زیادہ ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں. جارو امام کا تذکرہ بھی ابھی باقی. چنانچہ ایک آخری بات اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے, اور وہ یہ کہ بعض جملے ایسے ہیں کہ یقیناً بعض علماء اس کو بیان کرتے ہیں. علماء سے مطلب یہ ہے کہ میرے دوست اور ساتھی, میں تو خیر ایک طالب علم میں نے کبھی وہ جملے نہیں بیان کیے. لوگ خود ہی سمجھ لیتے ہیں کہ جب انہوں نے بیان کیا تو ان کا بھی یہی نظریہ ہوگا. مثلا یہ جملہ یہ اکثر آج کل آنے لگا. میں نے کبھی یہ جملہ نہیں کہا اور میں ہمیشہ اس کے خلاف بھی رہا کہ جب مثلا پاکستان سے خبر آتی ہے کہ شہادتوں پہ شہادتیں ہو رہی, عراق سے خبر آتی ہے کہ مستحبین شہید کیے جا رہے ہیں اس محفل ولادت کے ساتھ ہی, یہ بھی خبر ہے کہ پچھلا پورا ہفتہ تشیعوں کے لیے اس اعتبار سے بڑا دردناک اور ٹریجک ویک تھا کہ عراق میں ہمارے ایک مستحد آیت اللہ سید حسین آل بحر العلوم شہید کیے گئے, اور پاکستان کے جو مختلف علاقوں کراچی میں ڈاکٹر رضا پیرانی اور جنرل اسماعیل خان نے وہ ہماری شیعہ سپریم کونسل کے ممبر برادر محترم کاظمی, لیکن اس موقع پر ذرا سا جوش پیدا ہوتا ہے کہ جملہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جی تب تک ہم فاتحہ پڑھتے رہیں گے, فاتحہ پڑھنا نہیں کچھ مدد کر. اور میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ نہیں, جو کچھ بھی لوگوں کو جوش دلانا ہے سورہ فاتحہ کے حوالے سے کوئی بات نہ کہی جائے, یہ خود اپنی جگہ ایک بہت اہم چیز ہے, اس سے پیغام تو تازہ رہتا. مگر کیا ہوتا, ہوتا یہ کہ آگے کام وام کچھ نہیں ہوتا, وہ سورہ فاتحہ بھی ختم ہو جاتی. یہی جملہ کہا جاتا ہے نا, تب تک بات یہاں پڑھیں گے چلیں آگے کوئی کام کر, آگے کام بھی نہیں ہوتا. مومنین کرام کا جوش بھی ہم کو پتا, اور اتنی بڑی طاقتوں سے مقابلہ ہے کہ اکیلے دکیلے آدمی کے بس کی بات بھی نہیں. مگر نقصان یہ نکلتا کہ جو تھوڑا بہت ایک سلسلہ سورہ فاتحہ کا تو وہ بھی لوگ ختم کر دیتے. تو بعض جملے ایسے کہنے والا سنسیئرٹی سے کہتا, اس کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اسی انداز سے ایک جملہ ایسا کہ میرے دوست بہت سارے ذاکرین اور اوریٹر جو مجھ جیسی مجلسیں پڑھتے ہیں یہ اکثر جملہ کہتے ہیں, لیکن میں نے ہمیشہ ممبر سے تو کبھی نہیں, آج پہلی مرتبہ یہ بات کہہ رہا ہوں, لیکن ویسے ذاتی گفتگو میں ان سے کہا کہ میرا اس مسئلے پہ آپ سے اختلاف, جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے, کیا جملہ وہ کہتے ہیں. اور پھر میں عرض کر دوں کہ بہت سے لوگوں کو سنے بغیر ایسا لگے گا کہ مولانا نے بھی یہ جملہ کہا ہوگا, لگے گا ایسا, کبھی نہیں کہا. اور وہ یہ کہ جی دنیا بھر سے آج کل کمپلین آتی ہے سوائے ایک پاکستان کو چھوڑ کر کہ جی ممبر کی زبان بڑی مشکل ہوتی ہے, مجلسیں سمجھ میں نہیں آتی, انڈیا تک میں یہ پرابلم پیدا ہو گیا اور باقی یورپ اور امریکہ اور ایسٹ افریقہ میں تو ہے. تو جل کر کبھی کبھار مجلس پڑھنے والے کہتے ہیں کہ سب بہانے, انڈین فلمیں سمجھ میں آ جاتی, پاکستانی ڈرامے سمجھ میں آ جاتے, ہماری مجلسیں سمجھ میں نہیں آتی. لیکن یہ جملہ میں نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی, اپنے دوستوں اور ساتھیوں سے کہا کہ حلال حرام کی بات کی جائے وہ اپنی جگہ, لیکن اگر کوئی حلال اور جائز انڈین فلم یا پاکستانی ڈرامہ کبھی اس طرح سے بات نہ کیجیے, نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ لوگ یہ بھی چھوڑ دیں گے, جس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ اردو زبان سے رہا سہا تعلق بھی ختم ہو جائے گا. اب میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے بچے چھوٹے بچے انہیں پاکستانی ڈرامے اور ہندوستانی فلم بھی بورنگ لگتی ہوگی, وہ اتنا زیادہ یہاں کے میڈیا کے عادی ہو گئے ہوں کہ یہیں کے کارٹون ان کی سمجھ میں آتے ہیں. یورپ اور امریکہ میں تو مسئلہ طے ہو گیا کہ یہ ہندوستانی پاکستانی ڈرامے جائز فلمیں وغیرہ یہ سب بزرگوں کی چیز رہ گئی, وہاں کے بچوں کی سمجھ میں نہیں آتا, ان کے لیے وہی انگریزی کارٹون اور وہی انگریزی پروگرام چاہیے جو وہاں ہوتے ہیں. لیکن یہ پاکستانی ڈرامے, یہ ہندوستان کی جائز فلمیں, یہ بھی ایک بڑا ذریعہ تھا مذہب کے مچانے کے لیے. اور یہ چیز میں ایک دلیل کے ساتھ کہہ تو سکتا ہوں لیکن تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں. ہمارے حوزہ علمیہ میں عربوں کی شاعری پڑھائی جاتی ہے, پرانے عربوں کے بہودہ قصے پڑھائے جاتے ہیں, وہ حوزہ علمیہ کے کورس کا اتنا اہم حصہ کہ حدیث بعد میں شروع ہوتی ہے, قرآن بعد میں شروع ہوتا ہے. لینگویج سکھانا, لینگویج اسی کے ذریعے سے آتی ہے, جب تک کہ زبان سمجھ میں نہ آئے گی نہ قرآن سمجھ میں آئے گا نہ حدیث سمجھ میں آئے گی. اسی طرح سے میں کہتا ہوں اور آج بھی کہتا ہوں کہ جائز انڈین فلم اور جو صحیح پاکستانی ڈرامے, اس کو بھی پارٹ آف دا ٹریننگ آف اولاد سمجھیے. اگر زمانہ ذرا سا آگے نکل گیا لیکن آپ کے ابھی بھی ٹائم بچا, یورپ امریکہ میں ٹائم نکل چکا, وہاں اب اس یہ جملہ کہنا بالکل بیکار ہوتا. حتیٰ شعر و شاعری اور مشاعرے اگر جائز حدود کے اندر, وہ بھی دین کی ایک تبلیغ, یہاں تو لوگ قصیدے اور مرثیے اور سلام بھی نہیں سنتے. برادر محترم علمدار صاحب جب شروع کرتے ہیں کلام مشکل سے تین یا چار آدمی ہوتے ہیں, اور ان کے نام سے مجھے یاد آ گیا کہ اگلے اتوار کو
برادر محترم علمدار صاحب سارا سال اس پنجتن سینٹر کی خدمت کر رہے ہیں. ان کے والد مرحوم کے چہلوم کی مجلس. تو ہمارا جو پروگرام تربیت اولاد کے حوالے سے تقریریں چل رہی یہی موضوع رہے گا. لیکن یہ چہلوم یا چالیسویں کی مجلس ہے, آپ حضرات خصوصیت کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیے گا, اور وہ لوگ جو فقط کسی تعلقات کی وجہ سے آتے ہیں انہیں بھی یہ پیغام پہنچا دیجیے گا. لیکن بات میں کیا کہہ رہا ہوں کہ تربیت اولاد اس کے اندر ایک انتہائی اہم حصہ اس کا ماں کے اثرات. ابھی آپ نے سنا ماں کا عقیدہ, یعنی عقیدہ کسے کہتے ہیں جو چیز دماغ میں ہو, وہ اتنا اہم ہے کہ ہوا ہیا من العارفات. ماں کا عمل, عمل سے مقصد اولاد کی ٹریننگ والے عمل نہیں, خود اس کا اپنا ذاتی عمل, جو وہ نماز پڑھ رہی ہے, جو وہ روزہ رکھ رہی ہے, جو وہ طہارت کا خیال رکھ رہی ہے. اور تیسری چیز ماں کی زبان, ماں کا دماغ, ماں کے سارے جسم کے اعمال اور ماں کے بولنے کی صلاحیت, یہ تین مل کر اولاد کو بناتی ہیں. جن میں سے آج کی تقریب وقت کی کمی کی وجہ سے صرف ایک نقطے پر رہی, لیکن ایک بار پھر مراجع کرام کا یہ جملہ یاد دلا دوں کہ اگر صرف اتنی عربی سیکھنا واجب کہ جس سے آپ اپنی نماز صحیح کر سکیں, لیکن انتہائی اہم مستحبات میں سے یہ کہ انسان اسلامی زبانیں سیکھے, اور جو زائرین یورپ اور امریکہ سے نجف اشرف جاتے ہیں آغا سیستانی کی خاص طور پر ان سے یہ خواہش ہوتی ہے. لیکن ایک بات میں اور عرض کر دوں, وہ یہ ہے کہ مجھے آسٹریلیا کا ماحول نہیں پتا, اس لیے کہ آنے بھی نہ پائے تھے کہ جانے کی بات شروع ہو جاتی, لیکن یورپ اور امریکہ کے بارے میں پورے تجربے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ پرابلم ہمیں صرف اور صرف انڈین سب کانٹیننٹ سے تعلق رکھنے والوں میں نظر آیا, چاہے وہ پاکستان کے ہوں, چاہے وہ انڈیا کے ہوں, چاہے وہ ایسٹ افریقہ کے ہوں. یہ دار السلام, یہ ممباسا, یہ نیروبی, یہ ظاہر ان سب یہاں کا پرابلم. لیکن جتنے بھی وہاں پہ عرب اور جتنے بھی وہاں پہ ایرانی, سب کے بچوں کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی مادری زبان اتنی فلوئنسی کے ساتھ بولتے کہ ان کے سینٹر میں قدم رکھے چھوٹے چھوٹے بچے جو بات کرتے اپنی زبان میں کرتے. ہمارے یہاں بوڑھوں کی زبان الگ ہو گئی ہے, بچوں کی الگ ہو گئی, اور آپس کے درمیان بات کرنا تو چھوڑیے, کوئی بات ہم ان سے کہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی. لیکن میں نے یورپ اور امریکہ میں ہر جگہ دیکھا کہ ایرانی اور عراق اپنی زبان انہوں نے نہیں چھوڑی. ہو سکتا یہ صدیوں کی غلامی کا نتیجہ ہو کہ ہم اپنی ہر چیز کو برا سمجھنے لگتے ہیں, غیروں کی ہر چیز کو اچھا. لیکن یہ سارے پیغامات کا خلاصہ یہ کہ اے مومنین آسٹریلیا, آپ کے پاس ابھی ٹائم ہے, آپ کے ہاتھ سے آپ کی نسل نہیں نکلی, آپ کو اس چیز پہ توجہ دینا, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پتا چل کہ ذاتی عبادتیں کر کے آدمی نے جتنا کمایا اولاد کے گناہوں کے حوالے سے وہ سب اس نے کھو دیا. جو میں نے پچھلی دفعہ حدیث سنائی تھی کہ انسان کسی کو اگر گناہ کا راستہ سکھاتا یا بتاتا تو جتنا اس نے خود گناہ کیا اس کے علاوہ وہ سارے گناہ بھی اس کے نام اعمال میں رکھے جاتے ہیں. اور اس حوالے سے ایک آخری بات اور سن لیجیے جو تربیت اولاد کے حوالے سے, ورنہ وہ الگ ٹاپک تو پورا ہو گیا, اور اسی سے ربط دے کے میں گیارہویں امام کے حالات پہ جا رہا ہوں. اگرچہ سوا گھنٹہ ہو چکا مگر مومنین کرام, کیونکہ آج کل بہت زیادہ مالی پرابلم میں آئے ہوئے ہیں, کوئی فائنینشیل کرائسس مجھے لگ رہا, اس لیے تقریروں کے بعد کوئی ریفریشمنٹ تو ہوتا نہیں, جلدی تقریر ختم ہو جائے تو نماز مغرب میں اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ لوگ چلے جاتے ہیں. سنا کہ تھوڑا سا ان تقریروں میں ذرا سا وقت بڑھایا جائے گا تاکہ نماز کیے لیے آپ کو زحمت نہ ہو. جو نماز نہیں پڑھنا چاہتا اس کی بات نہیں, جو پڑھنا چاہتا وہ ڈبل مائنڈیڈ ہو جاتا کہ اتنا وقت ہے کہ میں ٹھہروں تو یہ گھنٹہ ضائع نہ ہو جائے, یا گھر جا کے پڑھ لوں یا یہاں پڑھوں, اس کی آسانی کے لیے. تو آخری جملے مگر ٹاپک کے آخری جملے پھر جو آج کی محفل ہے اس کے حوالے سے دو چار باتیں, اور اس میں ایک آخری بات اور سن لی کہ بات کیا ہو رہی تھی کہ ہندوستان اور پاکستان ہو کہ ایران اور عراق, یہاں جو اسلامی ممالک, اس میں آج کل دین کو بچانے کے ہمیں اپنے کلچر کو بھی بچانا ہے. یہ کلچر اتنا زیادہ اسلامی ہو گیا کہ اگر آپ خالی اپنے کلچر کو بچائیں گے آدھا اسلام بچ سکتا. اس میں زبان کے علاوہ ایک چیز اور, وہ کیا؟ وہ یہ کہ روس یورپ کا بہت بڑا مسئلہ, اور یورپ سے زیادہ بڑا مسئلہ یہ امریکہ کا, کیونکہ یورپ کو بہرحال صدیوں سے آباد ہے, امریکہ والے سب کے سب نو دولتیہ مزاج رکھتے ہیں,
ہر ایک کو اپنی روٹ کی تلاش ہے. امریکہ اور کینیڈا کے دو کا مسئلہ ہے کہ ہماری روٹ, ہماری آئیڈینٹیفیکیشن, ہم کہاں سے آئے, ہمارا سلسلہ کہاں. بلکہ اس نام کو کسی نیگرو نے ایک ناول لکھا اور اس پر پھر فلم کی سیریل, ٹیلی ویژن کی سیریل بنی, تہلکہ مچا دیا. روٹ ہم میں سے ہر ایک کو الحمدللہ اپنی روٹ پتا, اس سے سلسلہ کتنے نزیز. چنانچہ انڈیا اور پاکستان کا جو سال دو سال کے بعد آپ کا سوئپ ہوتا, یاد رکھیے یہ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے اس تربیتی اولاد کے اندر. البتہ دوا کی طرح سے ہے, مناسب دوز ہونا چاہیے, زیادہ عرصے وہاں نہ رکھیں. وہاں کی کچھ غیر اسلامی باتیں جو اس لیے بچے قبول کر لیں گے کہ یہاں تو آپ ہر غلط بات کو یہ کہہ کے رد کر سکتے ہیں کہ یہ کفر ہے, اسلامی ملک میں آپ کیسے کہہ سکیں گے. تو اس لیے دوز اتنا ہو کہ نہ بہت زیادہ نہ بہت کم. اور اس حوالے سے ہم ایک آخری بات بولیں, اور یہ آخری بات گیارہویں امام کی زندگی کے ہم تری میسیجز میں سے ایک ہے, چنانچہ میں اس سے گیارہویں امام سے جاؤں گا. لیکن یہ ساری باتیں جو ابھی آپ نے سنی, خصوصاً آخری نقطہ کہ اپنے روٹ کو کٹنے نہ دیں, یہ تربیت اولاد کا حصہ. چنانچہ بہت سے بچے ایسے جب وہاں جاتے ہیں مہینہ بھر رہتے ہیں, وہ تھوڑی بہت اردو سیکھ لیتے ہیں جو آپ یہاں ان کو نہیں سکھا پا رہے. وہی بات ماحول کی بات, مگر ایک نقطہ ذہن میں آنا چاہیے اور میں بہت ڈرتے ڈرتے یہ جملہ کہہ رہا ہوں, کیونکہ اس مجمع میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن پر یہ جملہ پورا کا پورا 100% جو ہے اس کا امپلیمنٹ ہو رہا, تو وہ نہ سمجھے کہ شاید ہمارے لیے یہ کہا جا رہا. ایک عام سا مسئلہ وہ یہ کہ ایک بات کا خیال ضرور رکھیے گا, اور اس کو میں اس لیے ابھی بتا رہا ہوں کہ ابھی اس کا ٹائم میں بعد میں ٹائم نہیں رہے گا, کہ یہ بھی میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جو انڈیا یا پاکستان یا اس افریقہ جاتے ہیں تو اتنا خرچہ اس میں ہو جاتا کہ شاید ان پر حج واجب ہو گیا ہو جو انہیں خود پتہ نہ چل رہا ہو. وہ روس عجب, یہ حج اور عمرہ اور زیارت یہ بھی تربیت اولاد کا ایک حصہ, اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے, لیکن میں اس کو اس وقت اس سے نہیں ملا رہا ہوں. ہر سال یہ یورپ اور امریکہ کا جو اصول ہے تو یہاں کبھی ہوگا کہ جو ویکیشن ہوتی ہیں اس کے اندر لوگ آتے ہیں انڈیا اور پاکستان, مگر ایک فیملی جب آتی تو عام طور پر اتنا خرچہ کر دیتے کہ جس خرچے کے اندر ان کا حج آرام سے ہو جائے. اگرچہ حج میں کچھ اور شرائط بھی, وہ تو ہر آدمی کو اپنا مسئلہ انڈیویجولی چیک کرنا, یعنی یہ ضروری نہیں کہ جو حج کے برابر خرچہ کر رہا تو اس پر حج واجب بھی, لیکن بہت زیادہ اس کے چانسز خصوصاً ویکیشن میں جو لوگ جاتے ہیں, شارٹ ٹرپ الگ ہے, جو مہینے بھر کا یا دو مہینے کا پروگرام بناتے ہیں, اور بیوی بھی ہیں اور بچے بھی, تو یہ چیک کر لینا ضروری ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم پر اس کی وجہ سے حج واجب ہو گیا. جبکہ ہمارے کئی مراجع کا تو یہ فتویٰ کہ پورے سال میں جب کبھی آپ کے پاس حج کے پیسے آ گئے تو چاہے حج 6 مہینے کے بعد ہونا, آپ پر واجب ہے اس پیسے کی حفاظت کرنا, اور کسی اور کام میں اسے آپ خرچ نہیں کر سکتے, انلیس یہ کہ کوئی بہت ہی اہم کام, جو آپریشن کا مسئلہ ہے, زندگی کا مسئلہ ہے, یا اور کچھ ہے اس کی مثال ہے, کیونکہ آج کی تقریر کا ٹاپک حج نہیں. مسائل حج بھی میں پچھلے سال بتا چکا ہوں, اتنے جلدی نہیں بتانا. لیکن جو یہاں کی ٹریولنگ ایجنسی کا سسٹم میں نے دیکھا تو اندازہ ہوا ہے کہ ابھی وہ وقت ہے کہ لوگ بکنگ کرا رہے ہوں گے. یہ ساری ہوں گے ہوں گے کی باتیں کہ نومبر میں جانا ہے, دسمبر میں جانا ہے, جنوری میں جانا. تو اگر اس وقت اتنے پیسے ہیں, یہ جملہ شاید آپ کی سمجھ میں یوں نہ آیا ہو تو ذرا اس کو سمجھاؤ. بات قرآن مراجع کا یہ کہنا کہ جب پیسے رمضان کے بعد آپ کے پاس آئے, جو حج کے مہینے کہلاتے ہیں, تب آپ پر حج واجب ہوں. اس سے پہلے اگر پیسے آ رہے ہیں رمضان میں یا شعبان میں یا رجب, تو آپ کے حج واجب نہیں ہے, آپ اس کو خرچ کر ڈالیں. لیکن مرحوم آیت اللہ خوئی دن کی تقلید میں اکثریت بالغوں کی, حج کا مسئلہ تو مالکوں کا یا ان لوگوں کی ہے کہ جن کی اپنی ارننگ, ان کی اکثریت تو اس مجمع میں آگے خوئی کی تقلید میں, ان کا یہ فتویٰ تھا کہ سال میں کسی دن آپ کے پاس حج کے پیسے آ جائے تو آپ پر واجب ہے اس پیسے کو اٹھا کے حفاظت سے رکھ دینا, اور کسی کام میں خرچ نہیں کر سکتے سوائے حج کے. اب اس کے اندر جیسا کہ میں نے کہا کچھ اور بھی مسائل آتے ہیں, قرضے کا مسئلہ بھی آتا ہے, اور مکان کا مسئلہ بھی آتا ہے, کچھ ایجوکیشن کا مسئلہ بھی آتا, کچھ یہ مسئلہ بھی آتا کہ اگر آدمی حج کے برابر پیسے ہونے نہ دے, اس سے پہلے کسی کو گفٹ کر دے, بیوی کو, بچے کو, بہت طریقے ہیں. اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر آدمی پر حج واجب ہے جو اس سال ویکیشن میں پاکستان جا رہا یا انڈیا جا رہا یا دارالسلام جا رہا, لیکن ایک مثلا کہ فیصلہ تو آدمی کو خود کرنا, اپنے اکاؤنٹ کو ہر آدمی خود جانتا. لیکن نارمل چھٹیوں پر وطن جانے والوں میں سے 80% لوگوں پر حج واجب ہوتا, اور جب حج واجب ہو گیا تو نہ صرف یہ کہ یہ حرام ہے بلکہ گناہ کبیرہ کہ آدمی حج کو چھوڑ کر کسی اور سفر پہ چلا جائے. ایون زیارت پر جانا بھی حرام اور گناہ کبیرہ اگر حج واجب ہو گیا اور پھر بھی حج نہیں کر رہے. تمہارا باقی چیزیں تو ہر آدمی اپنا حالات دیکھ کے خود فیصلہ کرے. تو بات کہاں سے چلی تھی, زبان, زبان کے ساتھ کلچر, کلچر کے ساتھ اس بات کا خیال رکھنا کہ اپنے روٹ کو نہ کٹنے دے مگر حج اور عمرے کو ذہن میں رکھتے ہوئے. اور حج اور عمرے کے حوالے سے یہ بات آگے بڑھی کہ کتنے ہی لوگ ایسے, خالی یہاں کی بات نہیں ہے, ان لوگوں کی بات نہیں ہے جو چھٹیوں پہ جا رہے ہیں انڈیا پاکستان میں, اور یہاں بھی ایسے لوگ جو چھٹیوں پہ نہیں جا رہے جن پر حج واجب, لیکن چونکہ مسائل حج ڈیٹیل سے نہیں پتا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آدمی کہے مجھ پر حج واجب ہے لیکن آئی ڈونٹ بلیو آن حج, مجھے حج کا کوئی اعتقاد نہیں. وہ نہیں, مذہبی لوگ ڈیٹیل نہیں پتا ہوتی ہے, اس لیے حج واجب ہے وہ سمجھتے ہیں واجب نہیں. اور یہ غلطی خالی حج کے حوالے سے نہیں ہوتی اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے, خوبص واجب ہے لیکن ہم کو نہیں پتا واجب, نماز واجب ہے ہمیں نہیں پتا واجب. آپ کہیں گے ایسا بھولا بھالا کون ہے, نمازی آیات میں ہیں ایسے لوگ جنہیں نہیں پتا کہ سورج گرہن چاند گرہن میں بھی نماز واجب ہوتی, باپ کی قضا نماز بھی واجب ہوتی, ہیں ایسے لوگ. تو یہی وجہ کہ گیارہویں امام کی زندگی, لیکن بس آخری جملے آ گئے گیارہویں امام سے ریلیٹڈ, ہمیں سب سے زیادہ جو امام کا نمایاں کام نظر آ رہا وہ ہے معاشرے کو حلال و حرام کے مسائل سے آگاہ کرنا. لیکن وہی پوائنٹ ذہن میں رکھیے جو تقریر کے شروع میں تھا کہ ہمارے سے مقصد اس وقت کے مومنین نہیں, ان کے لیے تو سارا کام دسویں امام کر گئے, اس معاشرے کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو آنے والے تھے, یعنی آج کے زمانے کے لوگ, آج کے 100 سال بعد کے لوگ. یہی وجہ کہ گیارہویں امام کو ساری زندگی ظالم حکمران نے قید میں رکھا, صرف ان کو ایک ویک کے لیے فری کیا گیا تھا جب وہ عیسائی راہب نے فراڈ کیا تھا اور اس زمانے کے مسلمان حکمران کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا تو گیارہویں کو بلانا پڑا تھا. مگر اس ایک ہفتے کے علاوہ میرا گیارہواں امام ساری زندگی قید میں رہا, ساری زندگی سے مطلب جو امامت کا پیریڈ. اور ایک جملہ آپ نے مجلس کے شروع میں سنا کہ گیارہویں امام کو ان کی ولادت سے لے کر ان کے بڑے بھائی سید محمد کی وفات تک اس طرح چھپایا گیا کہ عام شیعوں کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ دسویں امام کا کوئی اور بیٹا بھی. اور جب بڑے بیٹے کا انتقال ہوا اس کے بعد گیارہویں کو سامنے لایا گیا تو اسی سال دسویں کا بھی انتقال ہو گیا, شہادت ہو گئی. تو گیارہویں امام کی زندگی جو پبلک کے سامنے تھی وہ بہت مختصر تھی, 7 سال. 7 سال میں سے میرا گیارہواں امام 6 سال جیل میں رہا, اور جیل بھی کیا, تو پراپر جیل نہیں تھی. جیسے آج کل دنیا بھر کی جتنی بھی امریکن ایمبیسیز, اسپیشلی جو تھرڈ ورلڈ میں ایران والے واقعے کے بعد سے ہر ایمبیسی کے اندر انتظام کیا جاتا ہے کہ اگر اچانک حملہ ہو جائے تو کوئی ریسکیو کے لیے کوئی طریقہ ہو. چنانچہ انڈر گراؤنڈ راستے بنائے جاتے ہیں جو عام طور پہ یہ کسی ہیلی پیڈ پہ نکلتے ہیں یا کسی دریا پہ نکلتے ہیں. لیکن یہ آج کی بات نہیں ہے, 1300 سال پہلے عباسی حکمران جب اس اسٹیج پر آ گئے تھے جو انڈیا میں مغل امپائر کا اسٹیج تھا کہ بھائی بھائی سے لڑ رہا تھا, باپ بیٹے کو قتل کرا رہا تھا, تخت کی خاطر, اقتدار کی خاطر خاندان میں جب تلوار چلنے لگی تو ہر بادشاہ اپنے محل میں اپنے بیڈ روم کے نیچے ٹنل سی بناتا تھا. اور چونکہ اس زمانے میں ہیلی کاپٹر یا ہوائی جہاز کا کنسیپٹ نہیں تھا تو یہ جا کے نکلتی تھی کسی ریور پر اور وہاں پہ ایک بوٹ ہوتی تھی تاکہ اگر اچانک اٹیک ہو جائے باہر کے اٹیک کو پھر آدمی روک سکتا ہے اگر بیٹا باپ کے گھر کمرے پہ اٹیک کرے. اور ہوا بھی, متوکل عباسی کے اپنے بیٹے نے باپ کو مارا تھا, اور یہ وہی زمانہ ساتویں گیارہویں امام کو. تو وہ جو ٹنل بنائی گئی تھی جو بادشاہ کے بیڈ روم کے نیچے ہے وہاں سے لے کر کسی دریا تک یا کسی جھیل تک جاتی ہے, جو کہ بہت ہی شاندار طریقے سے نہیں بنائی جاتی, بس ایک آدمی بڑی مشکل سے گزر سکے. وہاں پہ میرا 11th امام اپنی زندگی کے آخری سالوں میں قید رکھا گیا, لیکن وہیں سے میسج بھیجوایا اور کہا عام شیعوں کو نہیں, اس وقت کے جتنے علماء کہا کہ آ جاؤ ہمارے پاس, اور یہ لوگ کسی نہ کسی طرح آئے. اب جو بادشاہ کے محل کے نیچے تہ خانہ, وہاں پہ سیکورٹی کے انتظامات کتنا زیادہ ہوں گے, آنے والوں کو شاباش دی جو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر امام کی کال پہ پہنچے. اور سوچیے کہ ایک وہ شیعت تھی اور ایک یہ شیعت کہ جہاں بالکل آرام اور اطمینان سے حج کیا جاتا اور واجب ہو جاتا ہے, اللہ کی کال آ رہی ہے, لوگ اس پہ جانے کو تیار نہیں ہوتے. لیکن خیر اصل ٹاپک ہے کہ امام نے بلایا, شاہی محل کے نیچے بلایا, کتنا مشکل ہے وہاں تک جانا, مگر یہ لوگ پہنچے. کہا مولا آپ نے ہمیں کیوں بلایا؟ کہا اس لیے بلایا کہ جو چیز تمہیں نہیں پتا وہ میں بتا رہا ہوں, اور وہ یہ کہ میرے پاس ایک لمبا عرصہ ایسا گزرے گا کہ ہمارے ماننے والے اپنے امام سے کچھ کانٹیکٹ نہیں کر پائیں گے. تو ہمیں صرف یہ بتا دو کہ آج تک جتنی حدیثیں تم تک پہنچی پیغمبر کے زمانے سے لے کر میرے زمانے تک, اس میں انکمپلیٹ کون کون سے چیپٹر, وہ آؤ اور آج یہاں بیٹھ کر مجھ سے کمپلیٹ کروا لو. چنانچہ باقاعدہ ہمارے پاس ایک لسٹ ہے کہ 11th امام فقہ کے کتنے انکمپلیٹ چیپٹر کمپلیٹ کروائے. ان لوگوں کو بھی شاباش دی جو روزانہ رات کے اندھیرے میں آتے اور فجر سے پہلے پہلے راتوں رات نکل جاتے اور اگلی رات کو پھر آتے, اور 11th امام کے اس احسان کو مانیے کہ کتنا زیادہ خیال تھا کہ بعد والے مومنین کے لیے کوئی انکمپلیٹ مسئلہ نہ رہے. اور سوچی کیا احسان ماننے کا یہی طریقہ کہ آدمی حلال و حرام کا نام سن کے حقارت کے ساتھ کہے کہ اس میں کیا رکھا, ہم علی والے ہیں تو ہماری بخشش تو یقینی. وہ اتنی ہی امپورٹنٹ ہے یہ واجبات ہو حرام کی ٹیچنگ یا تعلیمات کہ ایسے وقت میں 11th امام کہہ رہا کہ آ جاؤ, غیبت کمرہ میں کوئی تمہیں گائیڈ کرنے والا نہیں ہوگا, میں ساری چیزیں تمہیں دے کے جاتا ہوں. اور اسی پراپر گائیڈنس کے لیے یہ دو سسٹم 11th امام نے ان کو صحیح معنوں میں اسٹیبلش کیا. ویسے تو مولا کے زمانے سے اسٹارٹ ہو گئے, مگر صحیح معنوں میں ان کو اسٹیبلش 11th امام نے کیا. ایک مسئلہ ہے تقلید, کہ یہ ساری حدیثیں میں ان کو لکھوا کے تو جا رہا ہوں, لیکن ایک عام مومن تو ہر حدیث نہیں سمجھ سکتا, اسے گائیڈ کرنے کے لیے تقلید کا انسٹیٹیوشن, ایک مرجع ہو جس سے لوگ اپنے مسائل پوچھیں, وہ اپنے دل سے نہ بتائے ہماری حدیثوں سے بتائے. چنانچہ یہ تقلید کا سسٹم اس طرح سے 11th امام نے قائم کیا کہ لفظ تقلید تمام معصومین کے کلام میں سے فقط ایک امام کے کلام میں آیا, اور وہ 11th امام. تقلید کی فلسفی ہر امام کے کلام میں, علماء سے رجوع کرو, ان لوگوں کے پاس جاؤ, ان سے مسئلے پوچھو, میں انہیں حاکم بنا رہا ہوں, لیکن خود یہ لفظ تقلید 11th امام کے کلام میں من کان سا اما من الفقهاء من کان سائلا لنفسه فللعوام ان يقلدوا, مجتہدین میں سے جو کردار کے اعتبار سے بھی بالکل ٹھیک ہو عوام پر واجب ہے اس کی تقلید کرے. تو یہ تقلید کا سسٹم مجتہد کو فالو کرنے کے لیے نہیں, مجتہد ہمیں کلام امام بتائے اس پہ, مگر اس قسم کا ہر انسٹیٹیوٹ مالی مدد چاہتا, بغیر پیسے کے اس دنیا کا کام تو آگے نہیں بڑھتا. پتا نہیں پنجتن سینٹر کا کام کیسے بڑھ رہا ہے, لیکن ویسے بغیر پیسے کے دنیا کا کوئی کام آگے نہیں بڑھتا, چاہے وہ شیطانی خوراکات ہو اور چاہے واقعا رحمانی آیات. چنانچہ اس کے بالکل ساتھ ساتھ خمس کا نظام, وہ بھی 11th امام, ہر امام نے خمس لیا, خمس دیا, خمس کلیکٹ کیا, لوگوں کا خمس پہنچایا, مگر باقاعدہ پراپر سسٹم کہ اگر امام نہ رہے تب بھی خمس آتا رہے اور جو اس کے راستے ہیں وہاں تک پہنچتا رہے. یہ دو ریلیٹڈ ہے سب اسی ایک چیز سے کہ مسائل شریعت و حلال و حرام وہ پبلک تک پہنچے. چنانچہ اس کے لیے ایک سینٹر بنے تقلید, اور یہ سینٹر چلے مالی اعتبار سے, یہ کسی کا محتاج نہ ہو, کوئی ظالم حکمران کبھی پیسے دے کے اسے خریدے نہیں, وہ خود اتنا زیادہ سفیشینٹ ہو کہ بڑے سے بڑے ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے کہ کتنے پیسے چاہیے ہم تمہیں دے دیں. اس کے لیے خمس کا نظام بنایا 11th امام کی ولادت کے لیے. آج آپ یہاں جمع ہوئے, مگر یہ جو 6 کی مختصر سی امامت کی مدت جس میں پورے 6 11th امام قید رہا, اور کوئی پراپر قید خانہ نہیں, ایسی جگہ قید رہا یہاں بیٹھ کر ہمارے اور آپ کا خیال کر کے جس انداز سے یہ تین چیزیں گیارہویں امام نے ہم تک پہنچائی اسے خود ہر وقت ذہن میں رکھیے گا. اور یہی پر ایک آخری بات اور واضح کروں اور آج کی محفل اختتام کو پہنچ, وہ یہ کہ جب میرا گیارہواں امام مسئلہ تقلید پر اتنا زور دے رہا تھا تو وہی یہ بھی بتا گیا ذہن میں رکھنا تقلید امامت کے پیرلل کوئی چیز نہیں ہے, تقلید امامت کی وجہ سے ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہم مرجع یا مجتہد کو امام کی طرح سے سمجھتے ہیں یا ہم اس کا رتبہ اتنا بلند مانتے ہیں. وہی پہ امام نے فرق بتا دیا تھا, یہ وہی فرق ہے جو میں نے پچھلے سال کی ایک تقریب میں مثال کے طور پہ کہا تھا, لیکن آج چونکہ گیارہویں امام کی ولادت کا دن تو تاریخ واقعہ سمجھ گئی. ہم مجتہد کو کتنا بڑا کیوں نہ سمجھے, اس کی کتنی عزت کیوں نہ کرے, اس کا کتنا احترام کیوں نہ کرے, اس کے مسائل کو کیسا ہی فالو کیوں نہ کرے, پھر بھی کہتے ہیں جو بہرحال وہ غلام امام. اس وقت تک ہمارا مرجع جب تک اکارڈنگ ٹو حدیث اور اکارڈنگ ٹو امام چلتا, اگر کہیں پہ وہ جملہ استعمال کرے کہ امام نے تو یہ کہا مگر میری عقل میں یہ آ رہا, وہ مجتہد نہیں رہا. آپ کہیں گے کہ کیا اس کا مستمیز کوئی گزرا؟ جی ہاں گزرے, شیعوں میں نہیں لیکن غیر شیعہ حضرات میں بعض نام آپ کو ملیں گے, انہوں نے حدیث رسول کوٹ کی, کہا رسول نے تو یہ فرمایا مگر میری عقل کہتی ہے کہ یہ نہیں ایسا ہونا چاہیے. اور نہ صرف یہ کہ لوگوں نے ان کو مانا بلکہ آج تک مان رہا ہے اور بڑی کثیر تعداد میں مان رہے ہیں. ہمارے یہاں یہ تصور نہیں ہے مجتہد, وہ اس کا تصور یہ وہ کہے گا کہ امام نے یہ فرمایا اس لیے میرا یہ فتویٰ. اگر وہ کہہ دے کہ امام نے یہ فرمایا لیکن میرا یہ فتویٰ, وہ فتویٰ اٹھا کے پھینک دیں گے. خالی فتویٰ ہی نہیں پھینکیں گے, اس مجتہد کو بھی اٹھا کے پھینک دیں گے. فرق ہے دونوں کے اندر, اور وہ فرق میں نے ذرا سمجھانے کے لیے ایک مثال دی. مثلا یہ فرق بھی کہ آپ سنا کہ فلاں مومن جا رہے ہیں نجف, آپ نے کہا بھائی تم جا تو رہے ہو, میرے دس سوال ہیں آواز سیسانی سے وہ لے جانا اور ان کا جواب لے کے آنا. اور آپ نے پرچے پہ جلدی جلدی سوال لکھ کے دیا اور اس کے ہینڈ اوور کیا, لفافہ چلا گیا. یا آج کل تو ای میل کا سسٹم ہے, آپ کو دس سوال پوچھنا ہے, آپ نے دس سوال جلدی جلدی اس میں آپ نے ٹائپ کیا اور میل کر دی, وہاں سے جواب آ گیا. پتا چلا کہ نو سوال کا جواب آیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے ذہن میں دس سوال تھے لیکن ای میل تیار کرتے وقت بھول گئے تھے نو لکھے تھے. یا ظاہر کو خط دیتے وقت آپ نے نو سوال لکھے تھے, جلدی کی وجہ سے دسواں لکھنا بھول گئے, ذہن میں تھا, وہاں سے جواب نو کا ہی آئے گا, دس کا نہیں آئے گا. لیکن اگر گیارہویں امام کی خدمت میں خط جاتا ہے تو ایسا نہیں. چنانچہ مومن گیارہویں امام کو خط لکھا جس میں اس نے کچھ سوال پوچھا. پہلا سوال اس نے یہ پوچھا کہ فرزند رسول جب آپ کا بیٹا دنیا میں ظاہر ہوگا تو وہ کیسے نظام حکومت چلائے گا؟ امام نے اسی پرچے پر اس کے نیچے جواب دیا جو آج کل ہمارے مراجع کا طریقہ, کہ وہ اس طرح فیصلہ کریں گے جس طرح حضرت داؤد نبی فیصلہ کیا کرتے تھے, یعنی گواہ کی ضرورت نہیں ہوگی, وہ ہر چیز جانتے ہیں, اپنے علم پر فیصلہ کریں گے. اس نے لکھا سوال نمبر دو, فرزند رسول یہ جو ہم نے سنا کہ زمانے کا امام آنے کے بعد ممبروں میں موجود سارے ممبر توڑ, مسجدوں میں موجود سارے ممبر توڑ دیں گے, فقط وہ ممبر رکھے جائیں گے جو رسول اور معصومین قائم کر کے جائیں, جیسے مسجد کوفہ کا ممبر جیسے مسجد نبوی کا, ایسا کیوں ہو؟ اس لیے ہو کہ یہ بات کے سارے ممبر بدعت کے لیے بنائے گئے ہیں اور اس سے بدعت پھیلائی گئی ہے, تو میرا بیٹا یہ سارے ممبر توڑ دے گا. شاید آپ کو یاد آ گیا ہو, پیغمبر نے دنیا میں کتنی مسجدیں بنائی مگر مسجدیں توڑوائی بھی. جو مسجد اللہ کے لیے تھی وہ پیغمبر نے بنائی, اور جو پبلک نے منافقت سے بنائی تھی مسجد قرار اس کو توڑوایا بھی تھا. تو خالی ممبر قابل احترام نہیں ہے, ممبر کا یوز دیکھا جاتا, اس کا یوز کیا ہو رہا, کیا حدیث رسول اور کلام خدا کے مطابق ہو رہا کہ ممبر کے نام پہ گمراہی پھیلائی جا رہی؟ یہ سوال گیارہویں سے پوچھا گیا سوال نمبر دو. سوال نمبر تین, مولا اسلام نے میراث, یہ باقاعدہ ہی تاریخی واقعہ پڑھ رہا ہوں, یہ ایگزامپل ہی دے رہا ہوں, اسلام نے میراث مرد کا حصہ توڑا رکھا ہے, عورت کا آدھا رکھا ہے, وجہ کیا؟ امام نے کہا اس لیے کہ عورت پر سے جہاد بھی ساقط ہے, نان و نفقہ بھی ساقط ہے, اور مرد کو جہاد بھی کرنا ہے اور نان و نفقہ بھی دینا. ہر ایک جانتا ہے اس مسئلے کی تفصیل کہ عورت لکھ پتی کیا, کروڑ پتی کیا, ارب پتی کیا ہو, لیکن نہ اس کے اوپر اپنا خرچہ بازی میں اپنے کسی فیملی ممبر, اور مرد بیچارہ غریب ہی کیوں نہ, اسے خود بھی اپنی بیوی کا بھی خرچہ دینا, بچے کا بھی خرچہ دینا. اسلام جس پر ذمہ داری بڑی عائد کرتا ہے اس کو حق بھی زیادہ دیتا. اسلام میں عدل, جس سے جتنا کام لیا گیا اتنا اس کو پیمنٹ کیا جائے گا. اب یہ تین سوال, مگر تین سوال سے جواب آ گیا. امام نے لکھا مگر اے سوال کرنے والے تو چوتھا سوال لکھنا بھول گیا اس سے جواب آ گئے کہ اسے چوز کر نہ کھا کیونکہ اس سے کچھ بیماریوں کا خطرہ. اچھا کیا جواب جس کا سوال تھا اس سے تو پتا تھا میں نے کیا سوال لکھا, امام نے جواب وہی دیا جب یہ پرچہ وہاں گیا. حیران ہو کر لوگوں نے پوچھا اس سے کیا مطلب, جملہ تھا اسے چوز کر نہ کھاؤ اس میں کچھ بیماریوں کا خطرہ, یعنی شرن حرام نہیں دنیاوی اعتبار. اس نے کہا کہ میں نے اصل جب یہ میں پرچہ تیار کر رہا تھا کہ آخر میراث میں عورت کا حصہ سنگل اور مرد کا ڈبل کیوں, اور آخر یہ ممبر کیوں توڑ دیے جائیں گے, اور آخر فیصلے کس طرح سے ہوں گے, تو چوتھا سوال میرے ذہن میں تھا کہ خربوزہ یہ چوز کے کھانا اجازت ہے اسلام میں کہ نہیں, لکھنا بھول گیا. وہ اتنے بڑے بڑے مسئلے پوچھ رہا ہے تو خربوزے کا مسئلہ ذہن سے نکل گیا, مگر جواب آ گیا, سوال نہیں ہے جواب آ گیا, اسے چوز کر نہ کھانا اس میں بعض بیماریوں کا خطرہ. تو بتا دیا کہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے, حرام حلال نہیں ہے دنیاوی اعتبار. اور نمبر پانچ, وہاں نمبر پانچ بھی لکھا ہوا کہ یا نارو خونی مردم و سلامہ, یہ لکھ کر گلے میں لٹکا دو. ارے بھائی یہ کیا لکھا امام نے, کہا کہ نہیں میرا پانچواں سوال یہ تھا کہ مولا میرا بھائی بہت بیمار اور بخار ہے, اس کا بخار نہیں اتر رہا, بخار کو اترنے کی کوئی دعا بتائیے. جواب تھا کہ قرآن کی آیت یا نارو خونی مردم و سلامہ علی ابراہیم و سلامہ, یہ جو آیت ہے کہ آیات ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا, یہ لکھ کر بیمار کے گلے میں لٹکا دو, انشاءاللہ اگر بخار کا مریض ہے تو بخار اتر جائے گا. ابھی آپ نے دیکھا کہ مشتہد کے پاس پانچ مسئلے آپ کو پوچھنا تھا, آپ نے تین لکھے دو بھول گئے, ان کو بھی نہیں پتا آپ نے کیا پوچھا, مگر خدمت امام میں آپ کو پانچ مسئلے پوچھنا تھے تین لکھے دو بھول گئے, آپ بھولے ہیں امام نہیں بھولا ہے, بغیر آپ کے لکھے ہوئے وہاں سے جواب آ جائے گا. اور پھر اس جواب کے کا جواب, اب جواب کا جواب سنی, کیونکہ میں ایک خاص انداز سے تقریر کرتا ہوں, یہ جہاں نعرے کا موقع بھی آتا ہے تو آپ کو وقت نہیں دیتا ہوں, آج تو ویسے بھی وقت بہت زیادہ گزر گیا. آخری دو جملے سنی, دو واقعی. اب یہ راوی ایک مرتبہ کہتا یہ تو گیا تھا خط اور وہاں مسئلہ لکھنا بھول گیا تو جواب آ گیا, اب کہتا ہے کہ اگلے دن پھر ایک خط امام کا میرے نام آ گیا اور کہا کہ ایسا جو تم نے سوچا تو کیا یہ بھول گیا کہ اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد, یہاں تو خط بھی نہیں گیا, یہاں تو اس نے کچھ پوچھا بھی نہیں. لوگوں نے کہا بھائی اس خط کا کیا مطلب, اگر خالی امام کی حدیث لکھ کے بھجواتے تو ٹھیک, کہا کہ تم نے سوچا ہے تو کیا یہ بھول گیا کہ اولنا بھی محمد اوسطنا بھی محمد آخرنا بھی محمد کلنا بھی محمد. لوگوں نے گھر والوں نے خط پڑھنے والے دوستوں نے کہا بھائی کیا سوچا, کہا جیسے ہی وہ پہلا خط آیا تو میرے دل میں خیال آیا تھا کہ میراث کا مسئلہ ابن ابی الاوجہ بہت ہی مشہور مناقب ہے, ہر دوسرے دن چھٹے امام سے مناظرہ کرنے پہنچ جاتا, اس نے ایک دفعہ یہی سوال چھٹے امام سے کیا تھا کہ عورت کا حصہ سنگل مرد کا ڈبل کیوں, تو یہی جواب تو انہوں نے دیا تھا. یہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہی جواب تو انہوں نے دیا تھا, جیسے ہی خیال آیا فوراً خطا گئے کہ ایسا جو تو نے سوچا تو کیا یہ بھول گیا کہ اولنا بھی محمد اوسطنا بھی محمد آخرنا بھی محمد, یہ امام صادق کہیں گے بھائی ان کا بیٹا حسن عسکری. امامت خالی حلال و حرام ہی کے مسئلے نہیں بتاتی, وہ ضرور بتاتی ہے کیونکہ یہ دنیا آخرت کو بنانے والی چیز ہے, مگر دنیا میں بھی مدد کرتی ہے. یہ بھی گیارہویں امام کا واقعہ جو یہ بتاتا ہے کہ نیروئے دعا کیا, پاور آف دا دعا کیا. دعا کوئی معمولی چیز نہیں ہے جو ہمارے یہاں فارمیلٹی بن گئی اس میں طاقت. بس یہ آخری واقعہ ہے, آخری جملے ہیں, سارے گزشتہ بھی یہ واقعہ پڑھا تھا لیکن ایسا دلچسپ واقعہ ہے کہ پھر پڑھ رہا ہوں. امامت حلال و حرام کے مسئلے بتا رہی, باتیں وہیں سے شروع ہوئی تاکہ ہماری آخرت بنے, مگر یہی امامت دنیا بھی بنا رہی. اسی پرچے میں آپ نے دیکھا خربوزے کے حوالے سے جواب آیا دنیا کی صحت کے لیے, اسی میں آپ نے دیکھا کہ امام بخار اتارنے کا طریقہ بتا رہے دنیا کے لیے, اور اس کے علاوہ یونس نقاش کا واقعہ آج بھی ہم کو بتا رہا کہ خود گیارہویں امام کے نام میں بھی کتنی طاقت ہے. کیوں جیسے نعرہ حیدر یا علی, تو جو علی ہے وہی اولنا محمد وہی اوسطنا محمد وہی آخرنا محمد. یونس نقاش ایک آدمی جو جواہرات پر فیروزہ عقیق جو لوگ قیمتی انگوٹھیاں پہنتے, اس میں لوگوں کی مرضی کے مطابق جو وہ لکھوانا چاہے لکھ کے دیتا, جو نقش بنائے جاتے ہیں, کوئی اپنا نام لکھواتا ہے, کوئی قرآن کی آیت لکھواتا ہے, علی وجی اس کا یہ پیشہ, اس لیے نقاش کہلاتا, امام کے پڑوس میں رہتا. ایک دن آیا امام کے پاس اور کہا کہ مولا اب میں جا رہا ہوں, میں ایک گزارش ہے کہ میری بیوی اور میرے بچے کا خیال کرتے رہیے گا. امام نے کہا کیا کسی سفر پہ جا رہا, اب امام تو جانتے ہیں لیکن جو مجمع موجود ہے اسے کیسے پتا چلے, کیا کسی سفر پہ جا رہا, یعنی سفر پہ نہیں جا رہا مرنے جا رہا.
کیا مطلب اس بات کا؟ کہا کہ مولا میرا کام یہ نقش و نگار بنانا. حاکم سامرہ نے پچھلے ہفتے مجھے بلایا تھا, ایک بہت ہی قیمتی موتی جیسے عقیق یا فیروزہ دیا تھا, بہت بڑا تھا, عام طور پہ اتنا بڑا ہوتا نہیں ہے, اس کی وجہ سے قیمت بہت زیادہ تھی, اور ایک کہا تھا کہ اس پر ایک عمارت لکھ دینا. کل رات یا دو دن پہلے میں وہ فیروزہ ہاتھ میں لے کر یہ موتی ہاتھ میں لے کے بیٹھا تاکہ وہ عمارت لکھوں, لیکن وہ اتنا بڑا تھا کہ آج تک اتنا بڑا پتھر اس کے پاس آیا نہیں. تو دس مہینے سو گئے, اندازہ نہیں تھا زمین پہ گرا, برابر سے دو ٹکڑے ہو گئے. اب تو مجھے پتا ہے کہ جس کو اتنا قیمتی پتھر ملے عام آدمی برداشت نہ کرے, یہ تو حاکم میں سامر رہا اتنا ظالم کے سگے بھائی کو قتل کرا چکا. آج صبح اس کا غلام آ گیا کہ حاکم نے پتھر کے بارے میں تمہیں بلایا ہے, آج دوپہر کو آ جانا. تمہارا مجھے پتا ہے کہ یہ 1000 سے زیادہ آدمی قتل کرا چکا, بہت ہی ظالم, بہت ہی غصے والا. تمہارا میں جا رہا ہوں اور یقین کے ساتھ جا رہا ہوں کہ لاشا واپس آئے گا تو میرے گھر والے بے سہارا رہ جائیں گے, خیال کرتے رہیے گا. امام نے کہا فکر نہ کر, خیریت کے ساتھ آئے گا اور اپنے گھر والوں کا دیکھ بھال اور خیال تو خود رکھے گا. کہا مولا لیکن مجھے پتا ہے کہ کتنا ظالم آدمی ہے, میرا تو مسلسل اس سے ڈیلنگ کا معاملہ تھا, لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی صحیح. کہا مولا کیسے؟ کہا جب بھی تجھے گھر سے نکلنا ہو, اس نے دوپہر کو بلایا تھا نا, تو بس ہمارا خیال کر کے گھر سے نکلنا. دوپہر کے وقت وہ واپس آیا بڑا خوش, ٹھیک ہے ہار اور مٹھائیاں اور پتہ نہیں کیا کیا لے. فرزند رسول آج سے موجودہ ہو گیا. امام نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ میں وہاں گئے اور سوچ رہا تھا کہ وہ پہلا سوال کرے گا, لاؤ وہ پتھر لاؤ, وہ فیروزہ, وہ موتی, وہ جواہرات میں سے جو بھی, مگر اس نے مجھ سے دیکھتے ہی کہا کہ عائشہ کیا تو میری ایک خدمت انجام دے سکے گا؟ میں چونکا کہ کیوں سی خدمت؟ کہا کہ میری دو بیویاں, دونوں میں لڑائی ہو گئی, دونوں کا یہ کہنا کہ یہ فیروزہ ہمیں چاہیے, شوہر بھلے کسی کو مل جائے فیروزہ ہمیں چاہیے. یہ تو روایت کا جملہ نہیں ہے, شوہر اس وقت تک کام کرے نا جب تک کے کپڑے بنائے, جب تک کے زیور بنائے, جب تک کے مکان بنائے, یہ ہمیں چاہیے. اب میں کس کو خوش کروں, کس کو ناراض کروں, کس کی بات نہیں مانوں گا, وہی بات. تو یہ فیصلہ میں نے کیا ہے کہ اس کو دو ٹکڑوں میں برابر سے تقسیم کرا دوں, آدھا اس کا اور آدھا اس کا. اور یہ خدمت انجام دینا تو بڑی احتیاط کے ساتھ پتھر سے دو حصوں میں کاٹنا. مولا مجھے یقین نہیں آیا کہ اس کام کی وجہ سے اس نے مجھے ڈبل اجرت دیا کہ رخصت کیا, میں جا رہا تھا کہ مروں گا اور واپس آیا تو پتا چلا انعام لے کے آیا. امام نے کہا جو بھی ہمارا تصور کرے گا آخرت بھی اس کے لیے اور دنیا کی برکتیں بھی اس کے لیے. صرف امام کا تصور کرو. اور یہاں تو امام کی آج ولادت کی محفل, کتنا خوشی کا موقع ہے. میں نے اس کو اتنا طولانی کر دیا کہ اب شب لگنے والی ہے, بلکہ شاید لگ بھی گئی. اذان تو 15 منٹ کے بعد ہوتی ہے, لگ بھی گئی ہو شب. میں انتظار کر رہا تھا اس شب کے لگنے کا. پروردگار اس مبارک ترین شب کا واسطہ, جو شب میرے اس امام معصوم کے دنیا میں آنے کی شب, کہ جس کی وجہ سے آتی بھی موت واپس چلی جاتی, خالی واپس ہی نہیں جاتی ہے, جاتے جاتے انسان کو برکتیں اور نعمتیں اور تحفے دے کے جاتی. خدا بندہ تجھے میرے زمانے کے امام کے اس قدر بزرگوار کے دنیا میں آنے کا واسطہ, تجھے ولادت کی خوشی کے اعتبار سے شہزادی کے اور رسول خدا اور مولا کائنات کی خوشی کا واسطہ, صاحبان ایمان کی تمام مصیبتیں اور پریشانیاں دور کر کے انہیں دنیا میں بھی خوش کر دے اور آخرت میں بھی خوش کر دے. ہمارے تمام مرحومین کو, خصوصاً برادر محترم ظفر عباس صاحب کے والد جن کا 2 دن پہلے پاکستان میں انتقال ہوا, ان سب کو اعلی علین میں اہل بیت اطہار کے جوار سے ملحق فرما. پروردگار ہم میں جو بیمار ہیں اس خوشی کا واسطہ ان کی بیماری کو دور فرما. پروردگار ہم میں جو رزق کی کسی پریشانی میں مبتلا اس خوشی کے موقع کا واسطہ ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما. خداوندہ اگر ہم میں سے کوئی یہاں یا اپنے وطن کسی دشمن کے شر کی وجہ سے پریشان ہے تو 11ویں امام کا واسطہ جس طرح انہیں دشمنوں کے شر سے بچایا ان کے ماننے والوں کو بھی دشمنوں کے شر سے بچا لے. خصوصیت کے ساتھ مظلوم صاحبان ایمان جو عراق اور پاکستان میں دشمنان اہل بیت کے مظالم کا نشانہ بنے ہیں انہیں اپنے حفظ و ایمان میں فرما. خدا بندہ تو نے 11ویں امام کو ایسا بیٹا عطا کیا ہے جو اس ساری کائنات کا سردار بننے والا ہے, تجھے انہی 11ویں امام کا واسطہ. ہر صاحب ایمان کو جو با اولاد ہے اولاد کی ساری خوشیاں نصیب فرما, اور جو بے اولاد ہیں تو انہیں اس امام زمانہ کا خادم اور غلام بننے والا بیٹا اولاد مدینہ کی شکل میں جلد از جلد عطا فرما. اور پروردگارا جس
شریعت کو پہنچانے کے لیے جاروے امام اس قید میں بھی مسائل ہم کو بتائے، کم از کم ہمیں اس دین کے احکامات کے عمل کی توفیق عطا فرما، اور اس ولادت کی خوشی کو مکمل کرنے کے لیے انہی جاروے امام کے بیٹے اور اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما.